بالله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضان أبي بكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسرور كشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں گما سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کسی بتائے کہاں گئے تھے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی خلق میں سب سے عظیم اور سب سے افضل و برتر بنایا اور خلق میں سب سے برگزیدہ اور سب سے چنیدہ اور سب سے پسندیدہ اور بزرگ اور افضل طبقہ اور جماعت حضرات انبیاء اور رسل اعظام کی ہے علیہم السلام، اور ان میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت کے اس اجماعی قول کے مطابق قرآن و سنت کے اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام میں افضلیت اور اکملیت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت مرتبے اور شخصیت کے تمام انبیاء اور ہر شرف اور عزت والے منصب اور مرتبے پر آپ کو درجہ اور فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی، وہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے مقابل سب سے اونچی شان اور عظمت عطا فرمائی، اور ان عظمتوں میں ایک اونچی عظمت کا نام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بزرگ ذکر ہے، انتہائی افضل ذکر ہے اور انتہائی مبارک ذکر ہے. اس ذکر کی کئی صورتیں ہیں، اس کے اپنے فضائل و مناقب کے حوالے سے، اس کی اپنی تاریخی، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت کی سیاسی اور تاریخی حالات کے اعتبار سے اسلامی عقائد و نظریات کے اندر اس کی اپنی اہمیت کے حوالے سے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم معجزہ اور وہ عظیم آپ کی عظمت و شان ہے کہ جس کو ایک نشست میں بیان کرنا محال ہے۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو کئی آیات واقعہ معراج کو بیان کرتی ہے، احادیث کی طرف آ جائیں، صحابہ کے اقبال کی طرف آ جائیں، امت کے تعامل اور ان کے فرمان کی طرف آ جائیں، تو ایک دفتر وسیع ہے اس واقعے کی مختلف جہتیں، مختلف صورتیں، اس کے مختلف حالات اور مختلف اس واقعے کے اندر پیش آنے والے معاملات کے ذکر کے حوالے سے۔ اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کو 39 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، آگے ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جب اپنے محبوب بندے کو نبوت اور رسالت دے کر دنیا کے اندر بھیجتا ہے اور اپنا نائب بناتا ہے اور اپنی طرف سے اسے ہادی اور اپنے بندوں کی طرف پیغام پہنچانے والا بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسے ایسی شان اور ایسی عظمت، ایسی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ نبی، وہ رسول، وہ عظیم ذات اپنے نبی ہونے پر اور اس دعوے پر کہ اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس عظیم ہستی کے ساتھ اس کا تعلق اور رابطہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق دیا ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ، اتنا سچا دعویٰ، اتنا عظیم دعویٰ کہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اس آسمان کی چھت، نیلی چھت کو پھیلایا ہے اور جس نے اس زمین کی وسعت کو پھیلایا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا جو خالق ہے کہ جس کا وجود، جس کی دلیل، جس رب کا ہونا، اس کی کائنات کے عجائبات، اس کائنات کی تخلیق کے عجیب عجیب مرحلوں سے اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت، اہمیت اور قدر اور شان اور اس کی جلالت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ نبی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رابطہ اسی پاک ہستی کے ساتھ ہے۔ ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح بنا ہے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، اس کی اپنی عظمت کیا ہے، اس کا اپنا کام کیا ہے۔ الغرض کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اگر آپ دیکھیں یا بڑی سی بڑی چیز کو دیکھیں تو انسان جتنا ذہین ہوگا وہ اتنا حیران ہوگا کہ یہ چیزیں جو بنی ہیں یہ کس طرح بنی، اور یہ جو کام دے رہی ہے وہ کتنا مفید ہے، اور یہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے کتنی بے مثال ہے کہ جس کو انسان نہیں بنا سکتا تو اس کے دل کے اندر یہ بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ بنانے والے کی ہیبت، اس کا رتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی قدر، اس کی بڑائی اس کے دل کے اوپر آتی ہے۔ تو نبی عظیم ذات ہے کہ جو بندوں کے درمیان آ کر اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ کائنات جس رب نے بنایا ہے اور جو ہمارا رب ہے، کہ جس کی محبت اور جس کی عظمت کے لیے ہماری فطرت، ہمارا ضمیر، ہمارا باطن اس کے حضور شکرانے کے جملے عرض کرتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر اس کی عظمت اور ہیبت کو پاتا ہے، تو میرا رابطہ اس ہستی کے ساتھ ہے۔ تو اتنا بڑا دعویٰ، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ اس سے بڑا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے، یعنی بحیثیت انسان کے اس شخصیت کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرا رابطہ رب کے ساتھ ہے اور اس ہستی کے ساتھ ہے جو ہمارا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب اس ہستی کو یہ مقام دیتا ہے، یہ مرتبہ دیتا ہے کہ اس کا رابطہ، اپنا رابطہ اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور اس کے ذات، اپنی ذات کے کلام کو کا نمائندہ اس کو بناتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اتنے بڑے دعوے، اتنی بڑی حقیقت اور اتنے بڑے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس نبی کے پاس ایسی چیزیں اور ایسا عمل اور ایسے افعال اور ایسے کام اور ایسی شانیں اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے اس بھاری بھرکم اور اونچے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کرتا ہے، اور اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معراج شریف اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس سے پہلے اس بات کو ذرا سمجھ لینا چاہیے اور اپنے قوت علم کو تھوڑا بڑھانا چاہیے کہ ہم آگے کی بات کو سمجھیں اور ہم اہم بات کو سمجھیں، اس کے ڈیپ کو سمجھیں، اس کی بنیاد کو سمجھیں اور اپنے علم کو پختہ اور مضبوط کریں۔ تو نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جسے اللہ رب العالمین تاج نبوت اور تاج رسالت دے کر اللہ رب العالمین اسے سرفراز کرتا ہے اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس نبوت کی دلیل کے لیے، اس نبوت کی دعوے کے لیے وہ دلیل دیتا ہے۔ اب میرے دوستو بزرگو، اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے بغیر سستی اور بغیر دماغ کو معطل کیے ہوئے، تو بات کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کا معنی یہ ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے نبوت، خدا کا میں نمائندہ ہوں، خدا سے میرا رابطہ ہے اور خدا مجھ سے رابطہ کرتا ہے اور میں خدا سے رابطے میں ہوں، اس دعوے کے لیے جب وہ بندہ، وہ نبی، وہ عظیم ہستی اس سچائی کے دعوے کے لیے دلیل دیتی ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ معجزہ اپنی کیفیت میں، اپنی صورت میں اتنا غیر معمولی ہوتا ہے اور عام عادات اور عام کاموں سے اتنا ہٹ کر ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کام تو انسان کر ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہمارے رواج میں نہیں ہے، ایسا ہماری عادت میں نہیں ہے۔ تو وہ خلاف معمول، خلاف عادت، اور خلاف عادت وہ ایسا کام کر کے دکھاتا ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر نبی کے دشمن یا نبی کے سامنے جو مخاطب لوگ ہیں وہ اس کام کو دیکھ کر، اس کام کی غیر معمولی شکل کو دیکھ کر اور اس کا بالکل بظاہر یوں سمجھ لیجئے ایک دم اچھوت اور ایک دم نکھرا اور ایک دم مختلف ہونے کے حوالے سے، کوئی بہت بڑا پہلوان ہو یا بہت بڑا کوئی ذہین ہو یا کوئی بہت بڑا ماہر ہو، وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی ذہانت کے اعتبار سے، اپنی مہارت کے اعتبار سے ایسا کام نہیں کر سکتا جیسے یہ نبی نے کر کے دکھایا ہے، تو وہ فوراً انہیں اٹریکٹ کرتا ہے اس کام کی طرف، اور وہ اٹریکٹ کرنا نبی کا وہ کام اور پھر اس کے مثل لانے میں ان کو عاجز کر دینا کہ ایسا تو کبھی ہم نہیں کر سکتے اور اس کو نبی کے آگے جھکا دینا، اس کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ معجزہ خلاف فطرت نہیں ہوتا، یعنی کائنات جن قانون پر بنی ہے اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہاں، کائنات جس قانون پر بنی ہے اس قانون کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن کائنات کے اندر جو کام عادتاً ہو رہا ہوتا ہے گریجولی، اس کے خلاف ضرور ہوتا ہے وہ۔ لہذا جن لوگوں نے معجزے کا انکار کیا یا جن ملحدوں نے معراج کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہواؤں کا سفر کرتے ہوئے اوپر چلا جائے اور لا مکان پر چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان جو ایک دھوئیں کے مانند ہیں لیکن وہ ایک ٹھوس بدن کی طرح ہو جائے کہ جس میں دروازے کھلیں اور یہ چلے جائیں، اور اتنی تیز رفتار کے ساتھ یہ چلے جائیں کہ صرف زمینی سفر کو اگر دیکھا جائے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 3 مہینہ جانا اور 3 مہینہ آنا، یہ 6 مہینے، پھر آسمانوں کا سفر جو گنتی میں نہیں آ سکتا کہ وہ اتنی لمبی اس کی مسافت ہے کہ جو انسان اپنی قدر، اپنی گنتی، اپنی نمبرنگ اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے اندر یہ حساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ چاند جو ہم سے بہت اونچا ہے، یہ بھی آسمان سے نیچے ہے، اور آسمان اس سے اتنا ہی اونچا ہے جتنا زمین سے چاند ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ طویل سفر کر کے آنا۔ تو جو ملحد لوگ ہیں، جو دین سے عاری ہیں اور ہر چیز کو وہ اپنے نیچر اور اپنی فطرت یا اپنی عقل سے لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایتھس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو فطرت قانون کے خلاف ہے۔ تو ہمارا جواب اس پر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ فطرت قانون کے خلاف نہیں، یہ عالم کے اندر جو کام عادتاً ہو رہا تھا اس کے خلاف ہے۔ تو ایک چیز کا عادتاً خلاف ہونا اور ہے اور ایک چیز کا پورے قانون کے خلاف ہونا اور ہے۔ مثلاً اب میں آپ کو کس طرح، کتنا اس بات کو کھولوں گا، ورنہ اتنی سی جملے میں ایک سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اس کو اس انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی رات کو 10 بجے سوتا ہے
اور صبح 5 بجے اٹھ جاتا، اور سالوں سے اس کا یہی معمول ہے، سالوں سے اس کا یہی طریقہ ہے. دیکھو معراج کا واقعہ بیان کرنا بہت آسان ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ نے معراج کا واقعہ بیان کریں، تو میں نے کہا جا کے کتابوں میں پڑھ لو. مین چیز ہے اس کی بنیاد، اس کی ابتدائیات، اس کا ثبوت اور اس کے ثبوت کے دلائل. ہمیں چاہیے کہ ہم واقعات کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو اس کی سچائی اس کو لے کر آئیں. ہمارے سننے والے بھی بیچارے اتنے نازک ذہن ہوتے ہیں کہ جی ہمیں صرف قصے سنائیں آپ کہ کیا دیکھا تھا کیا کیا تھا. ہم نے کہا سنائیں گے آپ کو، وہ بھی بتائیں گے جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے جو قرآن و سنت میں آیا ہے. ایک بات، مجھے ایک بندہ آ کر ایک دن کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ کو لکڑ ہارے کا واقعہ سنا. میں نے کہا وہ جاہل پھر کسی شیعہ سے سن لینا، ہمارے پاس واقعہ نہیں. کہ جو واقعہ ثابت ہی نہیں ہے تو میں آپ کے کہنے لگا نہیں ہمیں تو واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا ایسا جھوٹ بیان کرنا تو ہماری عادت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسئلے کو سمجھیں تو اس کے پورے دائرے کے اندر سمجھیں. تو معراج شریف کی اہمیت اور اس کی قدر کے لیے پہلے قدرت کے اس قانون کو سمجھا جائے تاکہ ہمارے دل کے اندر کہیں شک پیدا نہ ہو. تو لہذا اسلام کے منکرین کا یہ دعویٰ کرنا، اور کیونکہ واقعہ معراج انسان کو ہلا دینے والا ہے، تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا، نہ پہلے نہ قیامت تک ہوگا، کہ ایک شخصیت مبارکہ کا رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں کہ جو سیکنڈوں سے بھی کم کا حصہ ہو، اس میں وہ کروڑوں سال کا سفر کر کے بھی آ جائیں اور بالکل ان کا بدن بھی سالم ہو، کپڑے بھی سالم ہو، نہ بدن پر سفر کی کوئی تھکاوٹ آئے، اور اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی سفر اثر انداز نہ ہو، تو انسانیت کی تاریخ کا، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے قدرت کا مظاہرہ کہ خدا ہر چیز کر سکتا ہے، اس ہر چیز کرنے کے دعوے کی خوبصورت اونچی دلیل واقعہ معراج ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کرنے کی بلندی کتنی ہوگی، وہ سب کچھ کرنے کا کام کتنے آگے درجے تک کا ہوگا کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر ممکن پر وہ قادر ہے. تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس کی سب کچھ کرنے سے مراد کہ اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز کمزوری نہیں بنتی. تو اس پر مثال کیا دی جائے کہ وہ رب جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس سب کچھ کرنے کے اندر اس کی طاقت کی بلندیاں اور اس کی طاقت کا پھیلاوا اور اس کی سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیار میں کیا ایسی مثال دی جائے جو اس کے سب کچھ کرنے والے دعوے کے اوپر ثابت آئے، تو اس میں واقعہ معراج ہے کہ انسان کی عقل نہیں یعنی اس پر پنپ پاتی کہ اتنا حیران کن واقعہ. یقیناً ماں کے پیٹ میں بچے کا پیدا ہو جانا یہ انتہائی حیران کن معاملہ ہے، یقیناً موسموں کا آنا جانا یہ انتہائی حیران کن معاملہ ہے، کائنات کی ہر چیز اپنی تخلیق کے اندر اس کی قدرت کی حیران کن تشکیل ہے کہ ایک بیج ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے پودا نکلتا ہے، پودا ایسا ہوتا ہے کہ جناب اس کو ہلکی سی ہوا چاہے تو وہ گرا کر اس کو ختم کر دے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ اتنا تناور ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان اس کو نہیں ہلا سکتے. تو یہ تخلیق کہ وہ ہر سب کچھ کر سکتا ہے، پتھروں کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، پتھر کے اندر ہریالی ہوتی ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو رزق پہنچ رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کے مظاہرے ہیں، یہ اس کے اظہار کے شعبے ہیں. ان شعبوں میں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں ایک بڑا شعبہ اس تخلیق کے اندر واقعہ معراج ہے کہ وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین و آسمان کی سیر کرا کر عجائبات کو دکھا کر وہ دوبارہ لا سکتا ہے. نعمان یہ گیٹ بند کرو. تو یہ آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف توجہ. تو یہ موضوع اپنی کیفیات کے اعتبار سے بہت اہمیت کا متحمل ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. پہلے ہم اس کا ایک علمی رنگ آپ کے سامنے رکھیں گے. ملحد اور بے دین قسم کے جو لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے اور اس پر عقلی اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا پھر یہ بتائیے کہ بجلی کا ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کی نگاہوں کا زمین پر رہ کر آسمانوں تک پہنچ جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بنائی ہوئی ترقیات سیٹلائٹ سسٹم کا، کہ ایک بندہ ایک جگہ پر موجود ہو اور اس کو دنیا کے ہزاروں ممالک براہ راست اس کو دیکھ رہے ہوں، تو آپ کے بنائے ہوئے سسٹم، اب آپ دیکھیے آج جو سیٹلائٹ ہے، یعنی ایک چینل جب ٹیلی کاسٹ کرتا ہے کسی پروگرام کو لائف، اور اس کا سیٹلائٹ آسمان پر ہے، وہ یہاں سے لے کر اس کو پھینکتا ہے سیٹلائٹ پر، اور سیٹلائٹ وہاں سے لے کر دنیا کے ہر ملک میں اس کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، کینیڈا کے اندر بیٹھا ہے، دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہے، لیکن آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے سامنے بیٹھا ہے۔ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اس گویا کہ سنچری کی ترقی ہے، یہ اس ہزار سال کی ترقی ہے، لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں آج سے 500 سال پہلے، آج سے 2000 سال پہلے، اس زمانے میں اگر یہ بات کی جائے کہ ایک بندہ ایک جگہ پر بیٹھا ہو اور اس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہو، تو مجھے بتاؤ اس دور کے لوگ یہی سوال کھڑا کریں گے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ تو قانون کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، جب سائنس نے ترقی کی اور ہزار سال کے بعد انسان کو لا کر یہاں پر کھڑا کر دیا، کہ جو چیزیں اس زمانے کے اندر انتہائی غیر ممکن تھی، اگر اس زمانے میں کسی کو کہہ دیا جاتا کہ ایک انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر یعنی ہزاروں میل دور وہ کسی سے بات کر سکتا ہے اور اس کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے، آواز نہیں اس کی فوٹو پہنچ سکتی ہے، ایک نہیں کئی لوگ جمع ہو سکتے ہیں، براہ راست اپنی ہتھیلی میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بتائیے اس زمانے میں لوگ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے اگر آپ 400-500 سال ہزار سال پورے پیچھے چلے جاتے، اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے ایسا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خلاف قانون ہے، جو آج معراج پر اعتراض ہو رہا ہے یہ خلاف قانون ہے، یہ تو خلاف فطرت ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں جیسی جیسی انسان کی پریکٹس آگے بڑھی، ترقی آگے بڑھی، تو انسان نے اپنے علمی ترقی کے ذریعے سے اپروچ کر لیا، اور آج آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو سمارٹ موبائل ہے، یہ صرف بات نہیں کرتا، یہ لاکھوں میل دور کی تصویر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ایک نہیں کئی لوگ اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کمپیوٹر کا نظام آپ دیکھیں، سیٹلائٹ کا نظام دیکھیں، بالکل یہ اس طرح ہے کہ پہلے کے جو لوگ جب ترقی نہیں تھی وہ اس کو خلاف فطرت سمجھتے تھے، جس طرح پہلے کے لوگ آج کے ترقی یافتہ معاشرے کے مقابلے میں بالکل بے سود اور جاہل ہیں، اس طرح واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے قدرت کے ہاتھوں میں سارے انسان جاہل ہیں۔ یعنی کیسے انسان اوپر جا سکتا ہے؟ حضور کس طرح چلے گئے؟ یہ کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ اگر آسمان کے دروازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آسمان ٹھوس تھوڑی ہے، آسمان تو ایک لطیف شے ہے، اس میں دروازے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان کیسے اڑ سکتا ہے؟ ٹائم اور اسپیس کو کیسے کراس کر سکتا ہے؟ فضا کے اندر خلا میں آکسیجن نہیں ہے، اس آکسیجن کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کیا آج جتنے ماہرین ملحد یا یونانی فلسفر کے اس قواعد پر کام کرنے والے، یعنی نام نہاد سیاستدان، میں عرض کرتا ہوں سیاستدان تمام نہیں، نام نہاد سیاستدان جو طبیعت پر اور ماحول پر بحث کرتے ہیں، پہلے وہ اس بات کو ثابت کریں کہ کائنات جن اصولوں پر بنی ہے، کیا سارے اصولوں کو سائنس نے دریافت کر لیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو میں نے کہا جب نہیں کیا ہے تو اس کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو خلاف فطرت، خلاف تخلیق کائنات کے خلاف کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ میڈیکل کے شعبے میں آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ مرے ہوئے انسان کو بالکل موت سے قریب گھسیٹ کے لے آتی ہے۔ لیکن میں نے ایک نیورو اسپیشلسٹ سے میں نے پوچھا کہ آج بڑی بڑی بیماریاں ہیں، دماغ کا یہ حصہ جو تھوڑا سا اس کا لوتھڑا ہے، یہ اتنی باریک رگوں کے اندر جمع ہوا ہے، اور اس میں اگر کوئی گویا کہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ٹیومر آ جاتا ہے، آپ اس کا آپریشن کرتے ہیں، تو یہ دماغ ہے تو اتنا سا پورے بدن کے مقابلے میں، اور بدن کے مقابلے میں کائنات کتنی بڑی ہے، یعنی ہمارا بدن اور بدن کے مقابلے میں دماغ تو اتنا سا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس دماغ کا فنکشن کے بارے میں کیونکہ مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ اس پر غور کیجئے، جو آپ جو ہماری تعریف کر رہے ہیں نا، کہ یہ دماغ جو پورے جسم کو چلاتا ہے اور اس کے اوپر ایک تہ ہے نسوں کی، رگوں کی، اور وہ اتنی باریک ہے کہ ایک چیز کو بھی اگر چھیڑ دیا جائے اور غلط چھیڑ دیا گیا تو پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ہم اسی بات پہ تو حیران ہیں کہ آپ ٹیومر کا آپریشن اور دماغ کا آپریشن کر کے مریض کو جو ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ دماغ کا جو پورا حصہ ہے اور اس حصے کے اندر جتنے فنکشن ہیں کہ تمام کو آپ جان گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے صرف 5% جانا ہے اور 95% ہم بلائنڈ ہیں. یعنی اتنی ترقی کے بعد بھی انسان صرف ایک اتنے سے حصے کے مکمل فنکشن کو نہیں جان سکا، تو پھر ساری کائنات کے فنکشن اور قانون کو کب جاننے کا وہ دعویٰ کرے گا؟ اور پھر اگر وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ کائنات جن اصولوں پر چل رہی ہے وہ سارے اصول کو ہم نے پا لیا، تو جب ان تمام اصولوں کو پانے کا دعویٰ نہیں ہے تو معراج کے سفر میں بدنی پرواز کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کہنا کہ سفر معراج ایک شخصیت کا فضا کے اندر اڑ جانا اور چلے جانا، اور اتنی رفتار سے چلے جانا کہ وہ یعنی عالم بالا کا وہ حصہ جس میں آکسیجن نہیں ہے اس میں ان کا زندہ رہنا کیسے ہے؟ پھر آسمانوں کو کراس کرنا کیسے ہے؟ کیونکہ یہ معراج پر کیے جانے والے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو ہم نے کہا یہ خلاف عادت ہیں، خلاف فطرت نہیں ہے. جس طرح کہ آج سے 1000 سال پہلے دور سے سننا ٹیلی فون کے ذریعے وہ خلاف عادت تھا، کیونکہ عادتوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں، لیکن خلاف فطرت نہیں تھا، اس لیے انسان نے اس کو پا لیا. تو بدن کا ہوا میں اڑنا اور لا مکان کی سیر کر کے ٹائم اور اسپیس سے نکل جانا اور نکل کر پھر واپس آ جانا، اس چیز کو ہم خلاف عادت تو کہہ سکتے ہیں، خلاف قانون فطرت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ خلاف قانون وہ کہہ سکتا ہے جس نے قدرت کائنات کے سارے رازوں کو جان لیا ہو. تو جب کائنات کے سارے رازوں کو انسان نے جانا نہیں ہے تو معراج کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً معراج ان قانونی پہلو کے ساتھ ہے جس تک انسان کی اپروچ ابھی تک نہیں ہوئی، جس طرح کہ پہلے انسانوں کی اپروچ یہاں تک نہیں ہوئی تھی. تو یہ سمپل سا جواب ان تمام ملحدین جو عقلی طور پر گویا کہ معراج پر اعتراض قائم کرتے ان کے لیے. مثلاً میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ خلاف عادت کس کو کہتے ہیں، خلاف قانون کس کو کہتے ہیں. میں نے خلاف قانون کی آپ کے سامنے بات کر دی، یعنی یہ ممکن ہے اس کائنات میں، اس لیے یہ واقع ہوا، اور یہ ممکن ہے، پوسیبل ہے، لیکن اس پوسیبلٹی کے قانون اور پرنسپل تک انسان پہنچا نہیں ابھی تک. کیونکہ آج سیٹلائٹ کے ذریعے سارے ملک میں ایک ساتھ پہنچ جانا، ایک ساتھ ہزاروں ملک کو براہ راست خطاب کرنا، ابھی آپ دیکھیں فیس بک پر گویا کہ کئی 100 ممالک کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی آواز کو سن رہے ہوں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ اپروچ، یہ اس زمانے کے اندر جب آج سے 100 سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے چھوڑیے، آج سے 100 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں یا 200 سال پہلے چلے جائیں، تو اس کی پوسیبلٹی کا ہونا، ایسا ممکن ہونا کیا تھا؟ لیکن سمجھدار لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اس کی پوسیبلٹی ہے لیکن ہماری اپروچ نہیں ہوئی ہے، لیکن جب اپروچ ہو جائے گی یہ چیز کھل جائے گی. اسی طرح حضور کا معراج پہ چلا جانا یہ پوسیبلٹی ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس تک انسان کی اپروچ نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے، لہذا کسی مسلمان کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ابھی تک ہماری وہاں تک اپروچ نہیں ہوئی ہے، اور یہ سفر اللہ رب العالمین نے کرایا، اس ذات نے کرایا کہ جو سب کچھ کر سکتا ہے. اب میں خلاف عادت پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باہر کی دنیا کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اپنی جہالت کے اعتبار سے. یعنی جس طرح کے پہلے مثلاً آپ سائنس آپ نے پڑھی اسکولوں کے اندر، کالجوں میں اس کی ہسٹری پڑھی، اس کی بڑے بڑے سائنسدانوں کی بایوگرافی پڑھی، کہ جب وہ کسی ایجاد کی طرف جاتے تھے تو لوگ ان کو ہنستے تھے، یہ پاگل ہے، یہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے. دراصل پاگل وہ خود تھے. اور اس تحقیق کے مرحلے میں ٹیلی فون آپ کے سامنے، ٹی وی آپ کے سامنے، سیٹلائٹ آپ کے سامنے، سائنس کا پورا نظام آپ کے سامنے، کہاں تک سائنس پہنچ گئی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی آپ کے سامنے آ گیا. یعنی کتنی بڑی حیران کن ترقی ہے، اگر آپ حیران ہو جائیں کتنی حیران کن ترقی. ہوائی جہاز کا نظام، راکٹ کا نظام، کمیونیکیشن کے ایسے ایسے نظام کہ اگر آپ کتابیں نہ پڑھیں، اسکول کالج نہ پڑھیں وہ تو آپ حیران ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو آپ بولیں گے جھوٹ ہے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ خوابوں کی بات کر رہے ہیں، خوابوں میں بندہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن سائنس نے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر دیا، اس لیے کہ اس کی پوسیبلٹی قانون میں تھی، فطرت میں. اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے محبوب کو معراج کرائی، یہ قانون فطرت میں اس کے امکان موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کی عقل اور علم وہاں تک ابھی پہنچا نہیں ہے. خلاف عادت کیا ہوتا ہے؟ یہ تو خلاف قانون میں نے آپ کو بتا دیا، خلاف قانون نہیں. بعض لوگ معجزے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ معجزہ وہ ہے جو خلاف فطرت، یہ غلط تاریخ ہے. سر سید احمد خان جو ایک اچھے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے دنیاوی کام کیا، لیکن وہ یہاں پر بدک گئے عیسائیوں کے اعتراض پر اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معجزے کا انکار کر دیا کہ یہ تو خلاف فطرت ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ خواب کے اندر یہ واقعہ ہوا، خواب میں یہ واقعہ ہوا. لیکن آج اگر سر سید زندہ ہوتے تو ان کو پوچھا جاتا، مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں ممالک میں دیکھا جائے، ایک جگہ ہو کر اپنے ہتھیلی میں کوئی ایک آلہ رکھ کر اس سے وہ بات کرے، تو اس دور میں اس کو خواب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج یہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا. تو لہذا معجزہ خلاف فطرت نہیں، خلاف عادت ہے. اس وقت جس طرح ٹیلی فون کا نہ ہونے کی صورت میں دور سے کسی کا سننا بات کرنا خلاف عادت تھا، لیکن جب انسان پہنچ گیا تو یہ خلاف عادت نہیں رہا. اسی طرح معجزہ خلاف فطرت نہیں ہوتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، میں نے آپ کو یہ بات کی، ایک بات جلدی سے بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. میں نے پہلے کہا کہ معراج کی کئی نشستیں ہونی چاہیے جس پر ایک ایک چیز کو ہم کلیئر کریں، لیکن یہاں پر ایک بات کر کے پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. خلاف عادت کا معنی کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ، مثال کے طور پر ایک بندہ رات کو 10 بجے سو جاتا ہے، رات کو 10 بجے سوتا ہے، صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہے. یہ کام وہ کئی سالوں سے کر رہا ہے، اب یہ اس کی عادت ہے. ایک دن آپ نے اس کو بازار میں رات کے وقت چلتا ہوا دیکھا اور آپ نے کہا ہے آپ کیسے، اس کا مطلب آج خلاف عادت آپ کیسے نظر آئے، کیونکہ آپ کی تو عادت کئی سالوں سے ایسی تھی کہ آپ رات کو 10 بجے سو جاتے اور 5 بجے صبح اٹھ جاتے، لیکن آج رات کو 12 بجے آپ بازاروں میں پھر رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ خلاف فطرت کیسے ہو گیا، آپ کہیں گے یہ آپ کی عادت کے خلاف کیسے ہو گیا. تو عادت کے خلاف ہونا اور ہے، فطرت کے خلاف اور ہونا اور ہے. عادتن کسی بدن کا ہوا میں اڑ کر چلے جانا یہ عادتن ممکن نہیں ہے، لیکن فطرتن ممکن ہے. ہاں، اور عادتن اللہ رب العالم اور معجزہ کہتے اس کو ہیں کہ جو کام اوروں کے لیے عادتن ممکن نہ ہو وہی کام اللہ نبی کے ذریعے کر کے دکھاتا ہے جو اس کی عظمت اور شان کو بلند کر دیتا ہے لوگوں کے لیے. یہ اس کا پورا ایک پیکج سمجھ لیجئے جو میں نے کئی 100 صفحے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ معراج پر بننے والا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اس پر اعتراض بنانے والا اسی طرح کا جاہل ہوگا جس سے آج کے 1000 سال پہلے کوئی کہتا ہوگا کہ ٹیلی فون کیسے ایجاد ہو سکتا ہے، ریڈیو کیسے ایجاد ہو سکتا ہے، یہاں کا بندہ وہاں کی بات کیسے سن سکتا ہے. لیکن وہ جو ایجاد کر رہا تھا وہ جاہل نہیں تھا، جو سوال اور اعتراض کر کے اس کو جاہل کہہ رہے تھے وہ جاہل ہے. لہذا معراج پر اعتراض کرنا کہ کس طرح چلے گئے، آسمانوں میں کہاں سے دروازے آ گئے، آسمان کس طرح کھل گیا، یہ سارے معاملات کیسے ہو گئے، اس پر سوال کرنے والا جاہل ہے، اس لیے کہ اس کی عقل کی اپروچ وہاں تک نہیں اور اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے، قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معراج والی شان دے کر سارے بندوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے. یہ بھی سن لیا، معراج ایمان کا انتہائی اہم موضوع ہے، اس کو قبول کرنا یہ دل کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کسی اور طریقے اور واقعے کے ذریعے اپنا دیدار عطا فرما سکتا تھا، لیکن رات کے تھوڑے سے حصے میں اس زمانے میں جبکہ سواریاں بھی ڈھیلی ڈھیلی چلتی تھی، تو اس مسافتوں کو اپنے ڈسٹینس کو طے کرنے میں گویا کہ سواریاں بھی اتنی سست تھی کہ جو آج کے دور میں جو سواریاں 1 گھنٹے میں مسافت طے کرتی ہیں، اس دور میں وسائل کی پستی اور وسائل کی کمی کا حال یہ تھا کہ وہ یوں سمجھ لیجیے 2-2-3-3 دن لگ جاتے تھے. بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں 1933 اور 1934 کا اگر آپ حج کے واقعات کو پڑھیں گے تو جدہ سے مکہ شریف 50 منٹ میں اس وقت آپ کو گاڑی پہنچاتی ہے. جدہ کے بالکل آپ پورٹ سے اگر نکلیں اور پہنچے مکہ مکرمہ تو 50 سے 55 منٹ میں آپ کو گاڑی جدہ سے مکہ پہنچاتی ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں بحر شریعت اٹھائیں، بحر شریعت میں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے 5واں حصہ جو کتاب الحج کا لکھا، یہ آپ کو ذہنوں کو کھولنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں، کتاب الحج کا لکھا ہے، اس میں آپ نے حاجیوں کو جہاں مسائل سکھائے ہیں وہاں لکھا ہے کہ ہمیں جدہ سے مکہ جانے میں 3 دن لگتے تھے. آج گاڑی 50 سے 55 منٹ میں پہنچا رہی ہے، اور اس وقت لگتے تھے 3 دن، یعنی سواریاں اونٹ تھے، خچر تھے، گدوں پر سواری ہوتی اور وہ اتنی سست روی کے ساتھ ہوتی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس زمانے میں یہ سفر طے کرایا ہے کہ جو دور، یہ تو ابھی میں نے 1945 کی بات کر رہا ہوں جس میں 3 دن مکہ کے لگ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، یعنی حضور کا دور سے مراد اس دور کی کا جو جغرافی نقشہ تھا، اس دور کی جو ضروریات تھی، اس دور کی جو سہولیات تھی، اس دنیاوی اعتبار سے وہ اس قدر سست روی پر تھی اور اس قدر پسماندہ تھی کہ جس میں اگر انہیں مکہ سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین جانا ہوتا تو 3 سے 4 مہینے لگتے، اور وہیں سے لوٹ کر آنا ہوتا تو یہ 8 مہینہ تو انہیں آنے جانے میں لگتا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک کو معراج کرائی ہے ہجرت سے 1 سال پہلے. علماء نے لکھا کہ بعض نے لکھا 2 سال پہلے، یوں سمجھیے کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال. اب تک تقریباً 100 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو، حضور کی رسالت کو قبول کر چکے ہیں، وحی کو قبول کر چکے ہیں، ہر قسم کی قربانیاں دے کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر وہ آ چکے ہیں. یہ 10 سال کا عرصہ. اب یہ جو پیچھے کے لوگ ہیں جو تیار ہوئے ہیں، ان سے ہجرت کے بعد بہت حیران کن کام لینا ہے، لہذا ان کو یقین کی بھٹی میں پکایا جا رہا ہے اور ہر طرف سے ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں سے کچا تو نہیں رہ گئے، کیونکہ ان سے جو اب کام لینا ہے وہ بڑی بڑی فتوحات کا لینا ہے. قیامت تک کے لیے یہی ریپرزنٹ ہوں گے مہاجر، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنیں گے. تو رب کریم نے کی قدرت میں یہ دیکھا کہ جہاں تک یہ اپنے کاروبار، مال، جان کی پرواہ کیے بغیر میرے محبوب کو نبی مان چکے ہیں، قرآن کی آیتوں کو لے چکے ہیں، ابھی تک 11 سال تک انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اب ان کے دل کے ہر گوشے کو کھنگالا جا رہا ہے کہ ان کا یقین نبی کے اوپر 100% ہونا چاہیے کہ نبی اگر مٹی کو اٹھا کر کہیے سونا ہے تو اس وقت یہ نبی پر یقین کے اس درجے پر ہونے چاہیے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مٹی کو صرف نبی کے کہنے پر سونا کہیں. یعنی ان کو اتنا نظریاتی بنانا ہے، اگر آپ غور کریں، اتنا نظریاتی بنانا ہے اور اتنا کندن بنانا ہے، شک کی ذرا سی بھی کہ یہ نبی کے کہنے کے مقابلے میں رتی برابر بھی اپنی عقل کی طرف نہ جائیں، رتی برابر بھی اپنی. یہ الگ بات ہے کہ نبی ان کی عقل کے خلاف بات نہیں کرے گا، نبی معاذ اللہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، نبی ان کے ساتھ کمی نہیں کرے گا، لیکن ان کو نبی کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ حضور نے کہہ دیا خلاص. اس لیے آج تک علماء نے لکھا کہ صحابہ جیسے مسلمان دوبارہ پیدا نہیں ہوئے. کیوں؟ جتنا یقین ان کے دل میں تھا رسول اللہ، توجہ سنی خاموشی سے، جتنا یقین ان کے دل میں تھا سرکار کے سچے ہونے میں اور سرکار کی ہر بات کا سچا ہونے میں، سرکار نے جو لاکھوں سال بعد کی جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا اس کی شکل میں ہونے میں بال برابر بھی اس کے خلاف کوئی شک، کوئی ریب، کوئی گمان ان کے دل میں نہیں گزرتا تھا. ان کے بعد بھی مسلمان ہیں، قیامت تک مسلمان ہوں گے، لیکن رسول کی ذات پر اتنا کامل یقین جتنا ان کا تھا. بعد والے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، یقین والے ہیں، لیکن اس معیار اور اس پختہ درجے کی تصدیق ان میں نہیں آئی جو صحابہ کرام میں تھی. اب ان کو کندن بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، غور سے سنیے کہ وہ انسان ہیں، ان کے اندر اپنی ایک ول پاور ہے، وہ کسی بات کو قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں. وہ انسان ہیں، صحابہ انسان ہیں، ان کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے، شیطان کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ مہاجرین، کیونکہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے 2 مرحلے، مکہ سے ہجرت سے پہلے کا مرحلہ، توجہ سنیے آپ، ایسا نہ ہو کہ کھیر بنا کر میں کسی جانور کے آگے رکھ رہا ہوں، توجہ سنیے، اس بات کی قدر کیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 مرحلے، ہجرت کو اگر آپ سینٹر بنائیں تو ہجرت سے پہلے 13 سال انتہائی مشکل مرحلہ تھا، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ کا، یہ 23 سال کا زمانہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا دائرہ ہے، توجہ کیجئے اس بات پر. تو یہ 13 سال کا جو عرصہ ہے اس میں حضور کے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، سرکار کے پاس کوئی بظاہر طاقت نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اب میں آپ سے ملوں گا کب، میں آپ کی پارٹی میں کب آؤں گا؟ جب آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی، کوئی طاقت ہوگا، کوئی پیسہ ہوگا. تو 13 سال پہلے جن کو تیار کیا گیا ان کے سامنے صرف رسول کی ذات ہے، اس کے علاوہ انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. نہ رسول کے پاس پیسہ ہے، نہ خزانے ہیں، نہ لشکر ہے، نہ کوئی ریاست ہے. لہذا پہلی ٹیم جو تیار کی گئی وہ صرف رسول کی ذات پر تیار کی گئی. آپ کاش میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اور جن کو رسول کی ذات پر تیار کیا جا رہا ہے ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس پراپرٹی بھی ہے، اور ان کو لایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے تعلقات کو چھوڑ رہے ہیں، اور اپنی ریسورس کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ نبی پر جمع ہو رہے ہیں. اور یہی مہاجر طبقہ جو بعد والے انصار کا بھی سردار بنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا یقین ان کا تھا اس لیے قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین انصار، کہ محبوب تیرے صحابہ سارے اچھے ہیں لیکن جو سب سے پہلے آئے نا، کہ جو تیرے خالی ہاتھ کو بظاہر دیکھ کر آئے اور اپنے بھرے ہوئے ہاتھ کو پھینک کر تیرے خالی ہاتھ پر تیرے نظریے کے لیے جڑے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو کسی اور چیز سے اٹریکٹ نہیں ہوئے، وہ دین اور اسلام ہی سے اٹریکٹ ہوئے. اب سنیے اس بات کو، یہ جو طبقہ جمع ہوا ہے اب ان کو 11 سال ہو گیا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا. کن کو گھروں سے نکال دیا گیا؟ جن کی خود کی 100-100 دکانیں تھیں. کن کو گھروں سے نکال دیا گیا؟ جو خود کروڑوں کے مالدار تھے، جب نبی کا ساتھ دیا جائیدادیں بھی چھین لی گئی سب. اب وہ سب کس چھوڑ کر ایک نبی کی ذات پر، ابھی تک ان کو یہ پتا نہیں ہے جو نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں کہ مدینہ بھی کوئی ہوگا، ریاست بھی کوئی ہوگی، کوئی ہماری حکومت بھی کبھی آئے گی. ابھی تو دور دور تک ان کے گمان میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں بندہ فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے، صحابہ کے ذہن میں کوئی فیوچر نہیں تھا، صحابہ کا فیوچر اور پریزنٹ صرف رسول اللہ تھے. کوئی کہتا ہے جی ہماری پارٹی کو ووٹ دیجئے اور ہمارے آثار قریب حکومت آئے گی، تو بندہ اپنے علاقے میں دوسری طاقتور پارٹی سے لڑ بھی جاتا ہے، اس لیے کہ بھائی اس کے جیتنے کے بعد آنے کی امید ہے. اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، ایک سیرت کا طالب علم اندازہ لگائے گا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مدینے کی طرف ہجرت ہوگی، یہ صرف اللہ جانتا تھا اور حضور جانتے تھے اللہ کے بتائے سے. کسی کو پتا نہیں تھا کہ آج جو ہم چھپ چھپ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور چھپ چھپ کر رہ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں پورا اسکوپ، پوری آزادی ملے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی اور ہم تین بر اعظموں پر حکومت کریں گے، اور اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاور قیصر و کسریٰ ہمارے جوتوں کے اندر ہوگی. قیصر و کسریٰ تو دور کی بات ہے، صحابہ کے ذہن میں تو کبھی یہ بھی نہیں آیا کہ کبھی سکون سے بیٹھ کر کہیں کھانا کھا سکیں، اتنی سہولت نہیں تھی، اتنی ٹینشن اور کشمکش تھی. تو خیر میں مختصر کرتا ہوں کہ 11 سال کا یہ عرصہ گزر گیا اسی کشمکش کے اندر، اب حضور کو معراج ہوئی ہے. 11 سال چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کو معراج جب ہوتی جب فتح مکہ ہو گیا ہو. دیکھو عقل یہ کہتی ہے، آپ میری بات اگر سمجھے، بدر ہو گئی، احد ہو گیا، فتح مکہ میں آزادی ہو گئی، پورا مکہ ہاتھ میں آ گیا، مدینے کا اسٹیٹ بن گیا، سرکار مدینے کے حکمران ہو گئے، مکہ بھی آپ کی ریاست کے اندر آ گیا اور گرد و نواح کے گاؤں آپ کی ریاست میں آ گئے، 10 لاکھ مربع میل تک کے حضور حاکم ہو گئے اور سرکار گویا کہ اس کے امیر ہو گئے. اب اتنی سہولیات ہے، اب معراج ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے اس سہولت کے وقت میں معراج نہیں کرایا. اللہ نے اس وقت معراج کرایا جب سخت ٹینشن تھی اور کوئی امیدیں نہیں تھی. ایک تو قربانیاں انہوں نے دی، پھر اتنا بڑا دعویٰ حضور کا کہ میں رات کے وقت آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا ہوں. تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ جب آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے تو یہ 25-30 کافروں کا نپٹانے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، شک پیدا ہو سکتا تھا. جب آپ آسمانوں سے ہو کر آ گئے، رب کو دیکھ کر آ گئے، اور آپ کی طاقت اور اختیار اتنی ہے کہ آپ پلک جھپکنے میں، آپ کا رب اتنا طاقتور ہے کہ پلک جھپکنے میں آپ کو لے جاتا ہے اور کروڑوں سال کا سفر کرا کر آپ کو لے آتا ہے، اور لاکھوں فرشتے پروٹوکول کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ چند مکہ کے کمینے قسم کے لوگ جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور آپ کو مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں نپٹا رہا؟ تو یہ خاص امتحان کا مرحلہ تھا کہ کون ظاہر پر جاتا ہے، کون حضور کی طرف جاتا ہے. اس لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی. اب میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جو معراج سے متعلق ہے واضح، اس کو پڑھنے کی بجائے ایک خاص آیت، آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا، حبیب جو ہم نے تجھے معراج کرائی نا، التی ارائیناک، جو جلوے تو نے دیکھے تھے، الا فتنۃ للناس، اس وقت کرائی اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کو ہم ٹٹولیں. آیا وہ کہیں لو دعویٰ بڑا کر رہے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، آئے وہ شک کی طرف جاتے ہیں، آزمائش کی طرف جاتے ہیں، فتنے کی طرف جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں یقیناً آپ کا رب حق ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، اور چاہے بظاہر اس کی حقانیت کے وہ مظاہرے اب تک اس طرح واضح نہیں ہوئے ہمارے سامنے کہ ہم تلواروں کو لے کر اور اپنے ریاست کے طور پر ان پر آ جائیں، مانا کہ ابھی تک وہ حقیقتیں اس طرح نہیں کھلی، لیکن پھر بھی جس طرح آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر ہم نے آپ کی رسالت کی ساری حقیقتوں کو مانا ہے تو ہم اس کے ماننے کے لیے تیار ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے تجھے معراج کرائی اس لیے ہے، اور اتنے حیران کن معراج اس لیے کرائی، دن میں کرا دیا جاتا کہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے کہ جبریل آ گئے، سکار براق پر بیٹھ گئے، چلے گئے، چھپا کر کرائی گئی، رات کے وقت کرائی گئی، مکے میں کرائی گئی، اس وقت کرائی گئی جب حضور کے پاس ایک مکان بھی نہیں ہے، اور وہ اختیارات کے مظاہرے کرائے گئے. اللہ نے فرمایا الا فتنۃ للناس، محبوب اس کو زیادہ ابہام میں، زیادہ شک میں لا کر ہم نے معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم الا فتنۃ للناس، تیرا یہ معجزات، تیری یہ شان لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ بنے کہ کون ظاہری چیزوں کو دیکھ کر تیری طرف آئے گا اور کون تیری سچائی کو قبول کر کے تیری طرف آئے گا. ایک بہت بڑی بات ہے معراج کا واقعہ تو آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے، لیکن اس کے سراؤنڈنگ میں جو اس کے راز ہیں اس کی طرف اگر آپ غور کریں گے میرے دوستو بزرگوں تو یہ بات گویا کہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. تو اس میں غامدی جیسے لوگ، پرویز جیسے لوگ، سر سید جیسے لوگ، یہ سارے اگر اس دور میں ہوتے تو یہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے. جس طرح آج اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر یہ معراج پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے، جبکہ آج تو اپروچ اور سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے جو میں ابھی تک بتا رہا تھا، اب تو معراج کو سمجھنا اور اس خلاف عادت معاملے کو، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے دور گئے اور آ گئے، اس کو سمجھنے کے قریب انسان کا ذہن پہنچ گیا ہے. لیکن مکہ میں تو ایسے کوئی ظاہر سائنسی ترقی بھی نہیں تھی. میں کہتا ہوں سر سید جیسے لوگ اور غلام پرویز جیسے اور غامدی جیسے لوگ اگر مکہ کے اندر کھڑے ہوتے ابو بکر صدیق کے ساتھ تو واضح طور پر ابو جہل کے ساتھ ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل اور ظاہری قانون کا دیکھنا تھا، صدیق اکبر نے قانون بنانے والے رب کو دیکھنا تھا. یہ فرق ہے مومن کے اندر اور ان جیسے گویا کہ غداروں کے اندر. مومن گویا کہ مومن کسی کام کے ہونے پر اپنی رب کی قدرت پر نظر رکھتا ہے، مانا کہ وہ چیز تک اس کی ابھی تک اپروچ نہ ہوئی ہو یا وہ چیز اب تک نہ کھلی ہو. اس لیے قرآن کریم نے کہا اور میں آگے بڑھ جاتا ہوں کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، اور ہم نے معراج کی رات محبوب جو آپ کو جلوہ دکھایا، الا فتنہ. اللہ کہتا الا فتنۃ للناس، یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، الا فتنۃ للناس تاکہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنے. یہ جملہ اگر آپ غور کریں اور اپنے آپ کے چہروں سے اب بھی سستی کاہلی آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہو کہ ایک سولو کیمرہ لگا ہو اور بندہ اس میں بات کرے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان، میں اور آپ ان باتوں کو لے کر اپنے ایمان کو بڑھائیں، ٹھنڈے ہو کر اس کو گرائیں نہیں. یہ معراج کے واقعات، یہ سارے واقعات ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. ایسا منہ بیٹھے ہوئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں، سبحان اللہ نہ کہیں، خاموش رہنے کے چہرے پر کچھ تاثیر لائیں آپ کہ آپ حاضر ہیں. اپنے آپ کو مانا کہ جس طرح آپ پریشان ہوتے ہیں اس طرح ہم بھی پریشان ہیں، جس طرح حالات سے آپ کا دو چار ہوتے ہیں اس سے ہم بھی دو چار ہوتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آ گئے ہیں جس موضوع کے لیے تو خدا رہا اپنی کوئی علمی سطح کو آپ اوپر کریں اور اپنے چہرے سے تاثر دیں کہ آپ کو کوئی اردو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ کوئی بات بھی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ہے واقعہ معراج کا وہ مقام کہ جو ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، یقین کو مضبوط کرتا. اور قرآن نے کہا الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے. خدا کی قسم اس کی لذت کو اگر کسی نے پایا ہے تو ابو بکر نے پایا. ہم جیسے ہزار گھاس پھوس سے بھی گئے بدتر ہیں. معراج کی جو لذت ہے نا اور مقام مصطفیٰ کی جو بلندی ہے، ہم جیسے کوڑا کرکٹ اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے. اس کی حقیقت کو ابو بکر صدیق نے جانا ہے. یعنی کس درجے پر سرکار کا مقام بیان ہو رہا ہے، کس درجے پر سرکار کی اہمیت اور شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، حبیب ہم نے معراج کی رات جو تجھے جلوے دکھائے ہیں وہ لوگوں کی آزمائش تھی کہ کن کا دل ابھی تک کھٹک رہا ہے اور کون مکمل تیری طرف آ رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق نے کافر کے منہ پر چڑھ کر کہا میں تو اس سے بڑی بات بھی مان لیتا ہوں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، لیکن اللہ نے صدیق کا ٹائٹل آپ کو کب دیا؟ جب آپ نے معراج کو قبول کیا. فرمائیے صدیق، بولے سبحان، یہ صدیق. تو میرے دوست بزرگ، یہاں سے ایک دوسرا پہلو نکلتا ہے. آج بھی یہ تو، اب میں اس کا دوسرا رخ آپ کو بتا دوں. ابھی تک میں نے کچھ طلباء کے لیے چھوٹی چھوٹی بات، مانا کہ کوئی میں سائنس کا پروفیسر نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کے مقابلے پر اگر اعتراضات بنائے جائیں اور اصول، سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے، سائنس اسلام، دراصل قرآن و سنت جو ہے وہ منتہا ہے، سائنس علم ہے وہاں تک پہنچنے کا. سائنس نے جو بات کر دی، علم یہاں ختم نہیں ہوا، یہ پروسیس اور پریکٹس کا نام ہے. اس لیے تو تھیوریاں چینج ہوتی ہے، اگر ایک کی بات مکمل ہو جائے تو دوسرے کی تھیوری اس کو باطل کیوں کرتی ہے؟ تو ایک ایسا علم جو کئی سالوں تک جس کے اصول اور فارمولے مانے جائیں، اس سے بڑا کوئی ذہین آئے اور ایسی دلیل لا کر کھڑی کرے کہ اس کی تھیوری کو اٹھا کر پھینک دے اور دنیا کہے وہ غلط تھا یہ ٹھیک تھا، تو ایک ایسا علم جس میں گنجائش ہے آگے سمجھنے کی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا علم جو مکمل نہیں جس میں گنجائش ہے مزید کی، اور قرآن وہ ہے جس میں گنجائش نہیں وہ مکمل ہے، یہ فرق. سائنس مکمل نہیں، ہم قدر کرتے سائنس بمانا علم، لیکن اس میں مزیدیت کی گنجائش ہے، مزید. اس لیے تو 40 سال پہلے فلاں سائنسدان نے لگا، اس کی تھیوری باطل ہو گئی، کیونکہ یہ اس سے زیادہ ذہین آیا، اس نے ایسا فارمولا لیا کہ نہیں اس نے غلط سمجھا تھا. تو پتا چلا سائنس مکمل علم نہیں، اس میں ترقی ہو رہی ہے، سائنس ابھی جوان ہو رہی ہے، بالغ ہو رہی ہے. اور قرآن کو کسی جوانی کی ضرورت نہیں، بلوغیت کی ضرورت نہیں، علم جس آخری انتہا پر ہونا چاہیے وہ رزلٹ قرآن ہے. تو ہم قرآن کو اصول بنائیں گے، اور وہ سائنسی اصول جو قرآن کے مفہوم اور ارادے کو اپروچ کرے، سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے، اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے ٹول بنے، وہ اصول ہم لیں گے. لیکن قرآن کی کہی ہوئی بات سے اگر آ کر وہ ٹکرا جائے تو ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے ابھی تک انسان وہاں پہنچا نہیں ہے جہاں کی بات قرآن کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ بیلنس میں نے اس کا آپ کو بتا دیا. میں کوئی سائنس کا پروفیسر نہیں، لیکن کہنا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں تو ایک عام سی ہے کہ جس کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی ہے، چے جائے کہ سائنس کا پروفیسر ہو کر معراج کا انکار کرے. اور میں نے جو اصول بنائے ہیں، جو بتائے اپنے علماء کی طرف سے، مجھے بتائیے ہے کوئی ماہر سائنسدان تو اس کا انکار کر کے بتا دے کہ جو اصول اور جو نیچرل طریقے اور جو ضابطے اور جو میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں ماضی کے، تو یہ اس اعتبار سے ہی ہے. جیسے اس زمانے میں ٹیلی فون کی اگر بات کی جاتی، لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، انسان کبھی دنیا سے ایک بندہ یہاں سے 1 کلومیٹر کسی کو نہیں سنا سکتا، تو یہ کہتا جی 10 میل کوئی سن لے گا. لیکن مجھے بتائیے جو اس دور میں جو لوگ اس کو پاگل کہہ رہے تھے، دراصل میں وہ پاگل تھے، آج انسان نے وہاں اپروچ کر لی ہے. یہی طریقہ، یہی قانون، یعنی وسعت ہے، اور قرآن ایک اکمل علم ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فتنۃ للناس. اب آئیے اس کا ایک دوسرا رخ ذرا جلدی سے دیکھیں اور میں بات کو سمیٹتا ہوں. ایک تو وہ رخ تھا جو سرے سے منکر تھے، ان کو تو سائنسی اصول اور اس قرآن کے آیت سے اللہ نے فرمایا آزمائیں گے تمہیں. ایک آج بھی لوگ موجود ہیں، معراج کیوں کرتے ہیں جی آپ، 27 کو کیوں کرتے ہیں جی، 26 کو کیوں کرتے ہیں جی آپ، 25 کو کیوں کرتے ہیں، مسجدوں میں معراج کی محفل کیوں سجاتے ہیں. یہ ایک اور طبقہ ہے جو انہی کا ذیلی ہے، ان کے لیے معراج کا واقعہ آزمائش بن گیا، ان سے ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، خود کو دیندار بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. مثلا حرم شریف میں ایک دفعہ میں موجود تھا، مجھے باقاعدہ آ کر ایک لال رومال والا آدمی کہنے لگا کہ یہ تو معراج کی محفلیں رکھنا بدعت ہے، آپ معراج کی محفلیں رکھتے ہیں، رجب کے دن تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں دو قسم کے طبقہ، ایک وہ طبقہ ہے جو ایک انتہا پر ہے، یہ طبقہ ایک انتہا پر ہے، ایک وہ ہے جو سرے سے نہیں مان رہا، ایک مانتا ہے لیکن پھر بھی شک میں ہے، کہتا ہے یہ آپ معراج کی محفلیں کیوں کرتے ہیں، آپ 27 کو محفلیں کیوں سجاتے ہیں، ذکر معراج کیوں کرتے ہیں. تو میں نے ان کو ٹھہر کے پوچھا، میں نے کہا آپ معراج ہونے کو مانتے ہیں؟ کہ لگے جی مانتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ مانتے ہیں کہ معراج کے ذکر قرآن میں ہے؟ کہ لگے جی مانتے ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ سورہ نجم کی 18 آیتیں متواتر کنٹینیو معراج کو بیان نہیں کرتی؟ کہ لگے جی بیان کرتی ہے. سنی، میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان رضی اسرا بھی ابدی، یہ معراج کو بیان کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہ لگے جی کرتی ہے. میں نے کتنے ہو گئے؟ کہا 19. میں نے کہا یہ آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، میں نے کہا یہ معراج کے بارے میں ہے کہ نہیں, کہ لگے ہیں. میں نے کتنے ہوئے 20. میں نے کہا یہ سورہ سجدہ کے اندر آپ چلیں. سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا اس بات کو ذکر کر رہا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور آپ موسیٰ سے ملنے میں شک نہ کرنا. میں نے کہا یہ معراج کے بارے میں ہے کہ نہیں, کہ لگے ہے. میں نے کہا کتنی آیت ہوئے تھا 31. میں نے کہا یہ سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتا وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَٰهٌ يُعْبَدُونَ. آپ پوچھئے حبیب ان سے کہ جو ہم نے آپ سے پھر سل من ارسلنا, اے حبیب آپ پوچھئے ان رسولوں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا, کہ اللہ نے ان رسولوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا. میں نے کہا سورہ زخرف کی آیت ہے کہ نہیں, کہ لگے ہے. میں نے کہا کتنی آیت ہو گئی, کہ 22 آیت ہو گئی, 18. وہ ہم نے کہا بھائی بخاری شریف میں, آپ بخاری شریف کی پہلی حدیث کتاب الصلات کی, کیا وہ معراج کو نہیں بیان کرتی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا اور وہاں پر میں نے اللہ کے قلم کی آواز سنی؟ کہنے لگے ہے. میں نے کہا کتنا ہو گیا حدیث کے حوالے سے؟ کہنے لگے 1. میں نے کہا مسلم شریف میں آ جائیں, مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں؟ کہنے لگے ہے. کتنے ہو گئے؟ 2. میں نے کہا نسائی کتاب الصلات میں آ جائیں, ہے کہ نہیں معراج کا واقعہ؟ کہ میں جب براق پر بیٹھ کر گیا تو براق پہلے غار حرا, براق پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر اترا, میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد براق کوہ طور پر اترا, میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد میں بیت المقدس میں اترا, میں نے انبیاء کی نمازیں پڑھائی. میں نے کہا یہ ہے کہ نہیں؟ کہ لگے یہ ہے. میں نے کہا مستدرک میں 6 حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ کہ لگے ہے. تو میں نے کہا 22 آیتیں وہ, یہ حدیثوں کا ذخیرہ, 49 صحابہ, میں مختصر کر رہا ہوں, یہ 10 گھنٹے سے بھی زیادہ کا موضوع ہے, 39 صحابہ, 22 قرآن کی آیتیں, 39 صحابہ, حدیث کا ذخیرہ. میں نے کہا ملا جی بتائیے حرم کی زمین ہے, یہ سرکار کی معراج ہے کہ نہیں؟ کہ لگے ہے. تو میں نے کہا پڑھنا تو پڑے گا نا؟ کہ لگے ہاں پڑھنا تو پڑے گا. تو میں نے کہا جب پڑھنا پڑے گا تو اسی کو تو شب معراج کی محفل بولیں گے. اب آپ غور کریں, یعنی 2 قسم کے انتہا, آپ سبحان اللہ کے ساتھ غور بھی کریں, 2 قسم کے انتہا. ایک سرے سے اس پر عقلی اعتراضات کرتا ہے, اس کا جواب ہم نے دیا. ایک وہ ہے جو معراج کو مانتا ہے لیکن بیان نہیں کرتا, اور جب بیان کرنے کی بات آتی تو کہتا جی یہ کیوں کرتے ہیں آپ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں یہ 22 آیتیں لکھی ہوئی ہے. کہ لگے ہیں لکھی ہوئی. تو میں نے کہا اس کو کبھی پڑھو گے؟ کہ لگے ہاں. تو میں نے کہا بستر میں گھس کے پڑھو گے لوگوں کے سامنے پڑھو گے؟ کہ لگے یہ لوگوں کے سامنے پڑھنا پڑے گا. تو میں نے کہا پھر تو مجمع بھی لگ جائے گا. کہ لگے یہ مجمع لگ جائے گا. تو میں نے کہا اس کو محفل کہہ دیں گے, بس فرق اتنا ہے کہ اس کو ہم نام دے رہے ہیں, کہ آج معراج النبی کا نام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ایک انڈرسٹوڈ ہو جائے, طالب علم کے سامنے ذہن میں آ جائے کہ آج وہ آیتیں پڑھی جائیں گی جس میں رسول اللہ کی معراج بیان کی گئی. اب یہ بدعت کہنے والا طبقہ اور سرے سے اس پر عقل اعتراض کرنے والا طبقہ, قرآن کہتا الا فتنۃ للناس, حبیب ہم نے تجھے شانے دی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں گے. تیری معراج حلق سے نیچے نہیں اترے گی کسی کی, لیکن جسے ہم چاہیں گے اسی کے دل میں اس کا یقین کو داخل کر دیں. لہذا یہ 2 صورتیں میں نے آپ کے سامنے واقع معراج کی ذکر کی ہے عام موضوع سے ہٹ کر, کیونکہ یہ پہلو عموماً معراج میں بیان کرنے سے رہ جاتا ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ یعنی میرا اتنا ٹائم آپ کا لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرف بھی آ کے ذرا معراج کو دیکھیں. اب آئیے معراج النبی کا تیسرا مرحلہ, معراج ہوئی کب ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات, سفر کی طرف چلیں گے لیکن اس کے پہلے مبادیات ابتدائیات کو آپ دیکھیں. معراج کوئی ہبڑ دھبڑ کا نام نہیں ہے, یہ سرکار کا شان شان معجزہ ہے. حضور کے شان شان 2 معجزے ہیں. حضور کے معجزات تو اتنے ہیں, میں نے آپ کو معجزے کی تعریف میں نے کر دی, میں اس طرف نہیں جاتا, اپنے دماغ کو ادھر لے جائیں, خلاف عادت کام, کہ جس سے نبی کی شان اور عظمت اور اس کی حیبت اور مرتبہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. قیامت تک جو اولیاء پیدا ہوں گے وہ حضور کا معجزہ ہی ہیں. کیوں؟ اب آپ صرف ذرا توجہ سنیے, میں آگے بڑھوں, کہ غریب نواز جیسی شخصیت, ایک شخصیت ہے نا سرکار غریب نواز, ایک بندے نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. عادت میں اتنا کام ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کا علم دیکھیں, عادتاً بندہ اتنا ذہین ہو سکتا ہے؟ امام احمد رضا کو دیکھیں آخری دور میں, کہ عادتاً ایک انسان میں اتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں؟ امام عالی مقام سرکار امام حسین کی بلندی کو دیکھیں, کہ عادتاً اتنی استقامت ہو سکتی ہے؟ مولا مرتضیٰ کو دیکھیں. یعنی ہر نبی کا معجزہ ان کے دور تک رہا, جب وہ مزار میں گئے معجزہ بھی تشریف لے گیا. میرے آقا کی شان وہ ہے کہ آپ جب تک رہے جب بھی آپ کی ایسی عظیم شان ظاہر ہوتی رہی. آپ مزار میں چلے گئے قیامت تک ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو سرکار کی عظمت کا نشان یعنی معجزہ بنتے رہیں گے. یعنی اتنی صلاحیتیں غریب نواز میں کہاں سے آ گئی؟ یہ حضور کا فیض. غوث اعظم میں کہاں سے آئی؟ حضور کا فیض. امام ربانی میں کہاں سے آ گئی؟ حضور کا فیض. اعلی حضرت میں کہاں سے آ گئی؟ شیخ محقق میں کہاں سے آ گئی؟ سرکار پیر مہلی شاہ صاحب میں کہاں سے؟ ان علماء میں اتنی استقامت کے پیسے پر نہیں بکتے ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کوئی حالات ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی. اور اللہ نے ذہانت ایسی دی ہے کہ بندہ جب ان کی بات سنتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے یہ فرشتہ ہے یا کیا ہے. تو اتنی خوبیاں انسان میں کیسی ہو گئی؟ فرمایا رسول کا معجزہ ہے. تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو قیامت تک ہے. دیکھو چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ حضور کا معجزہ, سورج کا لوٹ آ جانا یہ حضور کا معجزہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ بتانے کے ہمارا ایمان ہے یہ حضور کا معجزہ ہے, لیکن جیسے میرے آقا ہے نا وہ اس طرح لیول کا آپ نہیں بول سکتے, اس لیے کہ یہ تو سارے ذرے ہیں حضور کے آگے. حضور کے شان اور مقام کے اعتبار کی جو شان ہے نا اونچی, یہ ساری یہ بھی شانیں ہیں, لیکن جو حضور کے مقام کی شان ہے وہ دو, ایک قرآن اور ایک رب کو دیکھنا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے تفسیر عزیزی میں, فرمایا حضور نے اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور یہ شانی دی, یا اللہ تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا یہ شانی دی, یا اللہ تو نے سلیمان کو ہواؤں کی بادشاہی دی یہ شانی دی, یا اللہ تو نے داؤد کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا یہ شانی دی, یا اللہ تو مجھے کیا عطا فرمائے گا. شاہ صاحب اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں امام سنت, فرمایا یہ دعا کا انداز بتاتا ہے, یہ دعا اعلان نبوت کے 11 سال سے پہلے کی ہے, یعنی معجزے سے پہلے کی ہے, معراج سے پہلے کی ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ معراج میں تو جب حضور گئے تو رب نے اتنا دے دیا اتنا دے دیا اتنا دے دیا کہ وہ انبیاء کا اس کو عشر عشیر بھی نہیں ملا. فرمایا کہاں ابراہیم کی خلت اور کہاں مصطفیٰ کی معراج علیہ السلام. یعنی حضرت سیدنا ابراہیم کی توہین نہیں کی جا رہی معاذ اللہ, یعنی حضرت ابراہیم کی خلت جو رسالت کا اعلیٰ مقام ہے, موسیٰ علیہ السلام کا کلام اعلیٰ مقام ہے, یہاں تقابل فضیلت میں ہے, توہین نہیں. فرمایا لیکن جو حضور کو جو معراج میں عنایات دی گئی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے, اور حضرت موسیٰ کے کلیم ہونے کے حوالے سے, حضرت ابراہیم کے خلیل ہونے کے حوالے سے, حضرت داؤد کے قاری اور لوہوں کو نرم کرنے کے حوالے سے, سلیمان کے ہواؤں پر اور ہواؤں پر حکومت کے حوالے سے, یہ اس سے اونچی اتنی اونچی شان ہے کہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو شان اللہ نے معراج میں حضور کو دی انبیاء کو اس کا 10% بھی نہیں ملا عشر شیر. تو یہ معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم شان کا نام ہے. ایک بات, اب یہ معراج کرائی کب گئی ہے اس کو ذرا جلدی سے صرف اوپر اوپر کے میں ٹاپک بتاتا ہوں. یہ جب کرائی گئی ہے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو دین کی تبلیغ کی حجت کر دی اور دیکھا کہ جناب یہ حق کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف کی طرف گئے. طائف کی طرف اس لیے گئے کہ طائف کے لوگ, جو مکہ کے اوپر کی آبادی ہے, طائف کے لوگ پڑھے لکھے قبائل سمجھدار لوگ, حضور نے کہا کہ وہاں جاؤں گا اللہ کی یکتائی پر اور ان کے زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو دلائل سے بتاؤں گا. سرکار گئے اور سرکار نے ان کے ندوہ جو ان کی قومی اسمبلی تھی اس میں سب ان کے علماء سب ان کے بلغا کو حضور نے جمع کیا. سرکار کے ساتھ ایک ہی صحابی حضرت زید بن حارثہ تھے. سرکار اللہ کی یکتائی کو بیان کیا اور سرکار بیان کر کے خاموش ہوئے اور ادھر سے ادھر دیکھا, فرما میری دلیل کا کوئی توڑ تو سناٹا تھا. میرے امام نے کہا نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. دیکھو دیکھو دلائل اپنی جگہ پر. سرکار نے جس لہجے میں اس کو بیان کیا وہ عربی ہے اور عربی کے الفاظ کا استعمال, کیونکہ وہاں شعرا بھی بیٹھے تھے ماہران علم بھی بیٹھے. اگر ایک شاعر بیٹھا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ دیکھو آپ کی دلیل کا تو جواب ہمارے پاس نہیں, لیکن جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا کمزور ہے, اس سے اونچا لفظ یہ بھی آ سکتا تھا. سرکار دو عالم کا دلائل کے اعتبار سے انداز بیان میں چناؤ الفاظ ایسا تھا کہ وہاں شعرا بھی بیٹھے تھے, سیاستدان بھی بیٹھے تھے, ان کے مناظر بھی بیٹھے تھے, ان کے ماہرین بھی بیٹھے تھے, زندگی کے ہر شعبے کے ماہر تھے, سب پر سناٹا ایسا تھا کہ کوئی پوچھے کہ منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے. یہ انداز کو دیکھنے کے بعد ان کا ایک بوڑھا کھڑا ہوا, اس نے کہا ہمارے پاس آپ کا کوئی جواب نہیں لیکن ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ چلے جائیے. حضور نے فرمایا میں حجت تمام کرنے آیا تھا, دلوں میں اتارنا کام اللہ کا ہے, میں نے دلائل تمہارے سامنے واضح کر دیے، کر لیا نہ کہنا کہ تمہارے پاس بولنے کوئی نہیں آیا تھا. سرکار وہاں سے اترنے لگے تو ان کو جلن تو لگ گئی تھی ان کے ملاؤں کو، ان کے پنڈتوں کو، ان کے شاعروں کو اور ان کے بت پرستوں کو. انہوں نے کہا اب کیا کر سکتے ہیں کہ توڑ تو ہمارے پاس نہیں. انہوں نے چند لونڈے 12 سال 18 سال کے لونڈوں کو پتھر دیا کہ مارو ان کو، تاکہ ہم تو شریف ہو کر رہ جائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور جب شور ہو جائے تو ہم معاملہ سالو کرنے کے لیے آئے. انہوں نے معاذ اللہ سرکار کے بدن مبارک پر پتھر مارے، سرکار کا بدن پورا لہو لہان ہوا، اللہ اکبر، نالین پاک خون مبارک سے بھر گئی. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے قریب پہنچے تو سرکار نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی اور یہ کہا کہ زید، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ طائف والے کچھ ذہین عقل مند ہے، ان میں سے چند لوگ تو اس پیغام کو قبول کریں گے. اور اس دوران جب انہوں نے سنگ باری کی تو بخاری وغیرہ میں موجود ہے حدیث پاک میں کہ اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، یہ آپ کے ظاہری شخصیت کو دیکھ کر نہیں مان رہے، آپ کی طاقت ان کو بتائی جائے. اور رب یہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ رب آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. فرما اگر آپ راضی ہے تو یہ دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ہم بستی کو دبا دیں، اگر آپ راضی ہیں تو ہوا میں اس بستی کو اٹھا کر الٹ دیں. سرکار کریم نے فرمایا، نہیں، میں ان کی پشتوں میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. غزوہ طائف اس کی دلیل ہے، بنو ثقیف و بنو حوازن اس کی دلیل ہے، غزوہ حنین اس کی دلیل ہے. کہاں غزوہ حنین ہونی ہے اور کہاں حضور ملاحظہ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں غزوہ حنین آج سے کوئی میرے خیال میں اس کے بعد 7 سال کے بعد ہونے والی ہے، اس کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو سرکار کریم نے فرمایا، ان کی پشتوں میں میں اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. اب یہ دل کے اوپر غم کا پہاڑ ہے، بظاہری سارے راستے بند ہیں، یعنی یہاں سے بھی کہ مکہ والے بھی انتہائی ڈھیٹ، وہاں سے بھی طائف والے بھی انتہائی ڈھیٹ، یعنی ظلم کی انتہا ہے. یہی وہ لوگ جو آپ کو امین و صادق کہتے ہیں، آپ کے خاندان کو جانتے ہیں کہ آپ کتنے عظیم اور بزرگ خاندان سے ہیں، آپ کی نجی زندگی کو جانتے ہیں، آپ کی 40 سالہ زندگی کو جانتے ہیں، آپ کی شرافت و امانت و خوبصورتی کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی آس نہ آئی. تو سرکار بہت غمگین تھے. تو معراج اللہ نے کرائی ایک تو اس قوم کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ ہر طرف سے ٹھوک بجا کر کہ دیکھو ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے میرا نبی ایسی شانوں والا، مانتے ہو؟ ابوبکر نے کہا مانتا ہوں، کیونکہ انہی لوگوں سے آگے کام لینا تھا. تو ان کو بالکل کندن، فولاد بھی پیچھے رہ گیا، صحابہ کو ایسا مضبوط کیا حضور نے. تو یہ شیعہ رافضی بکواس کرتا ہے جہنم کا کتا حضرت ابوبکر صدیق پر. صدیق اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے معراج کی تصدیق کی، توجہ ہے، اور یہ پلیت وہ ہیں سیاست کے لیے کہتے ہیں جی مسلمانوں کا اتحاد ہے اور پیچھے سے گویا کہ ڈنگ مارتے ہیں. تو ان جیسے دنیا کے کتوں کو کیا قدر آئے گی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت. اور صدیق اکبر کو عشق کے امتحان سے گزارا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے الا فتنۃ للناس، حبیب تیری یہ شان لوگوں کے لیے آزمائش بنے گی. ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جس کے دماغ میں خطرہ بھی نہیں گزرا، بال کے ذرا شک نہیں گزرا. فرما میرے نبی کہتے ہیں، کہاں؟ کہ اس سے بڑی بات میں صبح شام ان کی مانتا رہتا ہوں. فرما لأصدقہ فیما عبد من ذلک، اللہ اکبر، جس کو اس کندر میں بنایا گیا وہ زہرا پاک کا باغ کھائے گا. کمینوں کالو، اگر تم ہوتے نا تو جس طرح تم نے مولا علی کے لیے اور حضرت حسین کے دروازے بند کیے نا، تم سیدہ کا باغ نوچ کے کھا جاتے. سیدہ کا باغ اگر قائم تھا تو ابو بکر کے عدل کی وجہ سے تھا. تم خود فراڈی ساہوکار بن کر سامنے آئے ہو، تمہارے باپ داداؤں نے علی کے لیے دروازے بند کیے تھے. مسجد علی جس وقت مولا علی پر حملہ ہوا تھا اس وقت تمہارے باپ دادا کوفے سے بھاگے تھے. اللہ اکبر. اور یہ ابو بکر صدیق ہے جو ابو جہل کے منہ پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اگر میرا نبی یہ بات کرتا ہے تو اس سے بڑی بھی بات کرتا تو ابو بکر مان لیتا. تم کالے پلیت، کہاں پر کہاں ابو بکر کی صداقت. تو لہذا سنیو، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور بعض حیضی قسم کے تفضیلی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے لیے اتنا کر دیا اور سیدہ زہرا پاک کے گستاخ کے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا کمینوں، حضرت امیر معاویہ کو تو سنو یہ بات، شیعوں نے بعد میں گالی دی تھی، پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو دی. توجہ ہے، معاذ اللہ. اس لیے اہل سنت نکل آئے، اس لیے اہل سنت نکل آئے سیدنا ابو بکر صدیق کے دفاع کے لیے تم ان کالے کپڑوں والوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسج دے رہے ہو؟ تمہاری پوستوں پر تو 10 بھی لائک کرنے والے نہیں کمینوں اور نجف کے شیعوں، تمہارے کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر تھوڑی سی میں نے تقریر میں آج بات کر لی تو شاید تمہیں کوئی شے مل جائے، لیکن پنڈی کے تفضیلوں تم تو مسلمانوں کے منہ لگانے کے لائق نہیں ہو. تم ہو گیا، تمہارا باب و طاہر کینیڈی ہو گیا، یہ تو ناسور ہے صف کے اندر، جس طرح صحابہ کی صف کے اندر عبداللہ بن ابی تھا. لیکن میں یہ ضمن ایک بات آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں، اور تمہیں قوم نے مسترد کر دیا، تمہارے منہ پر پاؤں رکھ کر قوم چلے گئی، تمہاری بیتیں، تمہاری خلافت قوم توڑ گئی. پتا چلا، بتا دیا کہ خاندانوں کو سلام ہے، لیکن سب سے پہلے سلام اہل سنت کو ہے. ہم نے تو کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہم تو وہی راستے پر کھڑے ہیں جو سبق آپ نے سکھایا تھا، چھوڑ کر آپ بھاگے، ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. تو یہ الا فتنۃ للناس، فرمایا معراج کا واقعہ لوگوں کے لیے آزمائش کا بیان بنے گا، لیکن قربان جائیں اور سجدہ شکر ادا کریں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں معراج کو قبول کرنے کے لیے شک پیدا نہ ہو، وہ زبان سے معراج کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہوں اور دل سے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بھی مان رہے ہوں. یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. میرے دوستو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی غمگین ہو گیا. پوچھا گیا نا کہ جناب معراج اس وقت کیوں نہیں کرائی گئی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ صحابہ کی پختگی کے لیے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ سرکار کا ناز، سرکار کا مرتبہ، سرکار کا لحاظ اور حضور کی عظمت اتنی ہے کہ سرکار کا جب دل غمگین ہوا تو اللہ نے پھر لامکاں کی سیر کرائی. بولی سبحان، فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، سبحان، پاک ہے وہ ذات. اور کیا خوبصورت کلام ہے، درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں عموماً ہم کسی اچھی بات پر سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان کہا صرف. اپنا نام اس میں ظاہر سے نہیں لیا، بلکہ اس میں مبہم الذی سے لیا، الذی سبحان، سبحان اللہ. اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ وہ ذات بابرکات جو واجب الوجود ہے. لفظ اللہ، عز اسمہ بولیے یا تعالی بولیے، اللہ تعالی، منہ کھولیں اللہ تعالی. یہ اب اللہ سبحان اللہ، اس کو الگ الگ کریں، یہ دو، یہ مرکب اضافی ہے. سبحان الگ ہے، اس میں جلالت الگ ہے، اللہ، ٹھیک ہے. یہ اب میں سبحان کا معنی بعد میں کرتا ہوں، پہلے اللہ کا معنی کرتا ہوں. عزا اسم ہوں، اس میں جلالت اللہ کا معنی یہ کہ وہ ذات جو تمام حمد اور تمام خوبیوں کی مستحق ہے اور واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے یہ. اور سبحان کا معنی وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے. ہم ملا کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا کہ اپنی امت سے یہ کہیے. حضرت ابراہیم نے حضور کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا. چھٹے آسمان میں آقا کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت کو یہ بتا دو کہ جنت کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. حضور کا یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو یہ بتا دو کہ جنت کا پانی شہد سے زیادہ لذیذ اور ٹھنڈا اور خوشبودار ہے، اور بتا دو کہ جنت کی زمین جو مشک سے زیادہ منور اور مشکدار اور شفاف ہے، نظیف ہے، اس کی آبیاری، اس میں کاشت کس سے کی جاتی ہے؟ فرما سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرما یہ کلمات وہ ہے جو پڑھتا ہے تو اس کی طرف سے وہاں پر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب میرے دوستو بزرگو، دیکھیے اس بات، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جا کر اپنی امت کو میری طرف سے یہ کہیے آپ کہ یہ کلمات وہ پڑھا کریں. یہ تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور معراج کا واقعہ اس نوعیت کا ہے کہ جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا تو اللہ نے تسلی دینے کے لیے آپ کو سیر کرائی، تاکہ طبیعت راحت کی طرف آ جائے، بشاشت کی طرف آ جائے. کیا مقام ہے حضور کا کہ سرکار کی طبیعت میں اگر بظاہر کوئی بظاہر جس کو ہم کوفت کہتے ہیں یا پریشانی کہتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے تنزل بظاہر کہہ رہا ہوں، پریشانی آ جائے تو پھر اب آپ دیکھیں کوئی عزت والا شخص، اسے پریشانی آ جائے تو پانی پلا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تسلی کی بات کی جاتی ہے، اس کے آگے اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ذات ہیں اور اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ جب آپ کے دل کو پریشانیوں نے گھیر لیا تو پھر رب نے آپ سے خود کلام کیا، رب نے آپ سے خود کلام کیا اور پھر آپ کی سیر کا اہتمام کیا، کیونکہ معراج سفر نہیں ہے، سیر ہے. اس لذت کی، ایک ایک لفظ کی لذت کو اگر کوئی پائے کہ یہ سفر نہیں ہے، یہ سیر ہے. سفر نہیں ہے، ہمارا توکل اور ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ہم لفظوں کو ایسا، یہ سفر نہیں سیر ہے، سیر سے مراد تفریح، راحت کے لیے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کی راحت کے لیے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ آپ کی اس طبیعت کی راحت کے لیے اللہ نے عالم کی سیر کرائی. اور کسی عاشق نے بڑی بات کی، فرمایا دیکھو سرکار پہلے آسمان پر بھی گئے لیکن یہ معراج پہلے آسمان والوں کی تھی. یعنی یہ معراج تو ہے، معراج کا معراج جیسے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی جس کے ذریعے اونچا چڑھا جائے، تو معراج کا معنی ہوا بلندی پانا. تو عاشقوں نے یہ بات ذکر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس گئے، یہ حضور کی معراج ہے. فرمایا معراج حضور کی ہے لیکن حقیقت میں یہ انبیاء کی معراج ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا. کہ پہلے آسمان پر گئے، فرمایا یہ پہلے آسمان کی معراج ہے کیونکہ اس کو عروج ملا، اس کو عزت ملی کہ سرکار نے قدم مبارک رکھا. فرمایا یہ ساتویں آسمان، چھٹے آسمان، پانچویں آسمان، یہ ان کی معراج ہے کیونکہ ان سب سے اونچا درجہ سرکار کا ہے. سرکار وہاں پر پہنچ کر بلند نہیں ہو رہے بلکہ حضور وہاں پہنچے تو اس کو بلندی ملی ہے. اور سرکار کریم کی بلندی کیا ہے؟ رب کا دیدار جو صرف حضور کا خاصہ ہے. بولی سبحان اللہ. اس لیے میرے دوستو بزرگو، یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت اور مرتبہ مقام ہے. یہ اللہ نے سیر کرے. سبحان اللہ کا معنی میں نے ذکر کر دیا، عز اسمہ. سبحان کا معنی ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر کمی سے پاک. سبحان ہر کمی، ہر نقص سے پاک. کون؟ الذی، وہ. اب وہ کون؟ اللہ ہی کہہ دیا جاتا سبحان اللہ، یعنی یہی کہہ دیا جاتا سبحان اللہ اسرا. وہ جو سب عیبوں سے پاک ہے نا، وہ یہی اللہ ہے. سبحان سارے عیبوں سے پاک، کون؟ اللہ. تو یہ بات مکمل ہو جاتی. لیکن اب آپ دیکھیں وہاں پر لفظ اللہ نہیں آیا، صرف سبحان آیا، اور لفظ اللہ کی جگہ پر الذی آیا ہے. لفظ اللہ تو بالکل یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کا نام ہے، لیکن الذی کا معنی ہے وہ. ہاں وہ کون؟ اب دیکھو اس کو مبہم رکھا گیا. سبحان عیبوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. سبحان کون؟ الذی، وہ. کون وہ؟ اسرا، جس نے سیر کرائی. یہ بھی حضور کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ذات باری نے اپنے نام کو مخفی کیا اور لوگوں کو شان و جلالت کے لیے بتایا کہ تمہیں شک نہ ہو، محبوب خود نہیں جا رہا، وہ لے جا رہا ہے. وہ لے جا رہا ہے جو ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. تو اس میں جستجو بڑھانے کے لیے، اس میں جستجو بڑھانے کے لیے، دیکھو قرآن کی آیت پر بھی ہم چلیں، صرف اس میں جستجو بڑھانے کے لیے، رقت بڑھانے کے لیے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. کون وہ ذات؟ کون ہے وہ؟ اسرا، جس نے سیر کرائی ہے، جس نے سیر کرائی. سبحان الذی اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرانا، رات کے وقت چلنا، اسرا. یہ اشارہ یہاں پر ہے، آگے اس کی مزید وضاحت آئی. سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ، الذی وہ، اسرا جس نے رات کو سیر کرائی، بیعبدی ہی اپنے خاص بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ لیلن، لام دو زبر لن جو اس پر تنکیر آ رہی ہے، یہ تقلیل کے لیے ہے. اس طرف اشارہ کیا، یہ عربی کی فصاحت ہے، تنوین کی تقلیل معنی دے رہی کہ رات کا بہت تھوڑا حصہ تھا. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، اپنے عبد خاص. یہاں پر حضور کا نام نہیں لیا، یا حضور کا نام نہیں لیا، کیونکہ حضور کا نام لینا اور تھا اور اپنا بندہ کہنا اور تھا، ٹھیک ہے، اپنا بندہ کہنا اور تھا. ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں یہ اور بات ہے، اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے یہ اور بات ہے. تو عبدہ دیگر ہے، عبد اور ہے، عبدہ اور ہے، بندہ اور ہے اور میرا بندہ اور ہے. کیونکہ سب سے بڑی عزت کا مقام، میں بات کو سمجھ رہا ہوں، رسالت اونچا مقام ہے، نبوت اونچا مقام ہے، لیکن عزت کا سب سے بڑا مقام مقام عبدیت ہے، مقام عبدیت ہے، مقام عبدیت ہے. ہر انبیاء بھی خود کو خدا کا بندہ ہونا اپنی تعظیم سمجھتے ہیں، نبی بھی، نبی بھی خود کو اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا بندہ کہلوانے میں اپنی تعظیم یقین کرتے ہیں. ہر نیک بندہ خود کو اللہ کا بندہ کہنا اپنی عزت سمجھتا ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے جن کو خدا اپنا بندہ کہتا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ جملہ اور ہے، اور اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے. اب ایک ایک لفظ آپ دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ ذات کون جس نے رات کو سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو. میں یہاں پر بات کو ایک اور سمجھاتا ہوں. دیکھو نبی حضرت آدم بھی ہے، نبی حضرت نوح بھی ہیں، نبی حضرت ابراہیم بھی ہیں، نبی حضرت موسیٰ بھی ہیں، نبی حضرت عیسیٰ بھی ہیں، 124,000 نبی ہیں، ہمارے نبی بھی نبی ہیں. لیکن جب قرآن میں یا حدیث میں یا کہیں پر بھی لفظ نبی بولا جائے نا، تو اس سے اس کے آگے وضاحت ضروری ہے کہ کون سا نبی. نبی موسیٰ نے فرمایا، نبی عیسیٰ نے فرمایا، ان کا نام آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے نبی ہیں. لیکن صرف نبی تو سوال کھڑا ہوگا کہ صرف نبی تو کون سے نبی، تو جواب دیا جائے گا. اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی نے فرمایا، نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں، نبی عیسیٰ کہہ رہے ہیں، نبی نوح کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی مطلق آئے گا اور آگے ذکر نہ کیا ہو کہ نبی نے کہا، وہاں سے مراد حضور ہوں گے. تو یہ سرکار کریم کا اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہے کہ جب عبد مطلق کہا جائے تو مراد حضور، نبی مطلق کہا جائے تو مراد حضور، رسول مطلق کہا جائے تو مراد رسول. جیسا قرآن کہتا نا، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو رسول تو حضرت ابراہیم، حضرت نوح بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہے، لیکن وہ مراد نہیں لیا جاتا. توجہ آپ کی. اسی طرح آپ دیکھیں، الذی یتبعون الرسول، وہ چاہیے کہ وہ اتباع کرے، الذین وہ سب اتباع کرے، یتبعون الرسول اس رسول کی، النبی نبی کی. یہاں پر آگے نام ذکر نہیں کیے گئے، تو معنی ڈائریکٹ ہوا کون رسول، حضور. یعنی سرکار کی شان یہ ہے کہ فرد مطلق اور کامل انسان. اس لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان تو کہی ہے، لیکن ایسا انسان جس کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو اللہ کی عزت کا مقام پتا چلے، وہ حضور کی ذات ہے. اس لیے اعلی حضرت نے ترجمہ کیا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علم البیان. فرما الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم کی، خلق الانسان محمد عربی کو پیدا کیا. اب یہاں کہا جاتا ہے جی خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، میں اس ترجمے کا انکار نہیں کرتا، اس کی کوئی تفسیر بنتی بھی ہے، لیکن امام احمد رضا فرد مطلق لا رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. تو ہمارے قریب تو ایک انسان ہے وہ بالکل جاہل ہے، فلانا وہ جاہل ہے، فلانا اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان کو اپنے آپ کو ابو جہل بھی کہتا تھا، فلاں بھی کہتا تھا، فلاں بھی کہتا تھا. لیکن ایسا انسان جس کو رب کہہ رہا میں نے پیدا کیا اور سب کچھ سکھایا، یہ بات اگر کسی پر 100% اترتی ہے تو آمنہ کے لال پر اترتی ہے. اس لیے امام احمد رضا نے یہاں پر ترجمہ کیا کنز الایمان میں، خلق الانسان علمہ البیان، انسانوں کی جان محمد کو پیدا کیا، اور جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا ہے اس کی تعلیم عطا فرمائی. آیت کو میں مکمل کرتا ہوں ایک ایک لفظ کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا، صرف میں نے اجمالاً کہا کہ 18 آیتیں وہاں پر ہیں، 4 آیتیں وہاں پر ہیں، یہ 22 آیتوں کو لے کر آپ چلیں گے تو آپ اس کا نشان دیکھیں. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام، مسجد حرام سے اللہ لے گیا. کہاں سے لے گیا؟ مسجد حرام. توجہ سنیے، مسجد حرام وہ فلور ہے، کعبہ مسجد حرام نہیں ہے، کعبہ کعبۃ اللہ مسجد حرام کے اندر ہے، مڈل میں ہے. مسجد حرام وہ مسجد ہے جس پر حاجی طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، جس پر چکر لگا جاتا ہے یہ پٹے جو بنے ہوئے یہ مسجد الحرام ہے. حضور فرماتے ہیں میں یہاں سو رہا تھا، اللہ فرماتا ہے سبحان، معنی سمجھ میں آ گیا، الذی سمجھ میں آ گیا، بعبدہ سمجھ میں آ گیا، اسرا لیلن من المسجد الحرام ہے. یہ ابتدائے غائب کے لیے جگہ بتائی جا رہی ہے کہ سفر شروع کہاں سے ہوا. فرما من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا. کہاں تک ہوا؟ من المسجد الحرام ہے الى انتہائے غائب کے لیے آ رہا ہے. دیکھیے کہاں تک گئے حضور؟ مسجد اقصا تک. اب مسجد حرام سے سفر شروع ہوا مسجد اقصا. مسجد حرام سے مراد، حرام سے مراد حرمت والی، عزت والی، یہ بھی مسجد حرام ہے. ہر مسجد حرام ہے، حرام بمانے عزت و قدرت والی، شان والی، حرمت والی. لیکن مسجد حرام کا معنی ہم کسی ایسی مسجد کے نہیں کریں گے. یوں تو ہر مسجد حرمت و عزت والی ہے لغوی اعتبار سے، لیکن یہاں اصطلاحاً جو کہا گیا مسجد حرام، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور مکہ میں اس مسجد میں موجود تھے جہاں آج طواف ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں تھا. ایک حدیث میں آیا کہ میں حجر میں تھا. ایک حدیث میں آیا کہ میں مسجد الحرام میں تھا. سر سید صاحب کانپ گئے، کہنے لگے اس لیے تو میں کہہ رہا تھا یہ خواب کا واقعہ ہے، کیونکہ تین تین جگہ الگ الگ بتائی گئی ہے کہ میں حجر میں تھا، میں مسجد حرام میں تھا، اور میں جناب جو ہے کہ وہ ام ہانی کے گھر تھا. تو ہمارے علماء نے کہا اس میں حیرانگی کی بات کیا ہے، تینوں بات میں بات ایک ہی ہو رہی ہے، کیونکہ حجر اور حتیم ایک ہی چیز کا نام ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں سے سفر کر کے آئیں، بلا تشبیہ، آپ سے سفر پوچھنے والے 100 بندے ہو، آپ سب کو ایک ہی بات کریں گے یا اس سفر، بات تو سفر کی کریں گے لیکن کسی کو سفر کی حالات کسی خاص لفظ میں بتائیں گے، کسی کو اور لفظ میں بتائیں گے. اچھا آپ نے سفر کیا، اچھا آپ لاہور گئے تھے؟ کہاں 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 سے گئے تھے؟ ایئرپورٹ سے گیا تھا، جہاز میں گیا تھا. اچھا آپ بدھ کے دن کہاں تھے؟ کہا میں گھر پر تھا. کہا آپ لاہور گئے تھے؟ کہاں. کہا کیسے گئے؟ کہا میں گاڑی سے پہنچا. کہاں پہنچا؟ ایئرپورٹ پہنچا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سفر کو مختلف آدمیوں کے سامنے آپ مختلف انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں. سرکار سے واقعہ معراج کو 49 صحابہ نے سنا. کتنے بولیے محبت سے کتنے؟ میں حصول برکت کے ان صحابہ کا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، توجہ سنیے، صرف سنیے. حضرت عبی بن کعب، حضرت اسامہ بن زید، حضرت انس بن مالک، بریدہ، بلال بن حمامہ، بلال بن سعد، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، سمرہ بن جندب، سہل بن سعد، شداد بن عوف، صہیب بن سنان، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن اسعد، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عابس، عباس بن عبد المطلب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، مالک بن ساسا، ابو بکر صدیق، ابو ہمراہ، ابو ابی انصاری، ابو دردہ، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، ابو سفیان بن حرب، ابو سلمہ، ابو سلمی داعی، ابو یعلا انصاری، اسما بنت ابی بکر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت، حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. یہ 49 لوگ ہیں جن سے معراج کا واقعہ ملتا ہے. تو ہر ایک سرکار نے ہر ایک کو جیسا مزاج مبارک تھا، کسی کو سفر کا تھوڑا سا حصہ بتایا، کسی کو اس سے زیادہ بتا دیا، کسی سے تھوڑا سا بتا دیا. کہنے لگے یہ اختلاف، ہم نے کہا اختلاف کہاں پر ہے؟ اب یہ کہنا کہ حضور مسجد حرام میں تھے، تو کہتے حضور تو کہنے میں تو مسجد حرام میں تھا، ایک حدیث میں آپ میں ہجر میں تھا، ایک حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ میں حتیم میں تھا. تو ہم نے کہا اس میں کون سا اختلاف ہے؟ حتیم اور ہجر ایک ہی چیز ہے، جو خانہ کا ویسا، اور یہ دونوں مسجد حرام کے اندر ہے، تو بات تو ایک ہی ہوئی نا. اب رہا سیدہ ام ہانی کے گھر کی بات، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ام ہانی کے گھر میں تھے، اس کے بعد اٹھ کر وہاں پر تشریف لے گئے. تو یہ سارے تدبیق ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم پریشان ہوں. 14 صدیوں سے علماء نے ساری حدیثوں میں تدبیق بتائی ہے کہ اس کا یہ معنی ہے کہ چھٹے آسمان پہ ان کو دیکھا ہے، پھر ساتویں میں کسی اور کو دیکھا، روایت میں ہے کہ چھٹے پہ ان کو دیکھ لیا، ساتویں اس کو دیکھ لیا. تو اس میں اختلاف نہیں، یا یہ کہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جس کو چھٹے پر دیکھ لیا، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی شاخیں ساتویں سے پانچویں آسمان کی طرف آ رہی ہے. تو کبھی سرکار نے اس کی شاخوں کی طرف اشارہ فرما دیا، کہیں اس کے تنے کی طرف اشارہ فرما دیا، کہیں اس کے پھل کی طرف اشارہ کیا. تو یہ تمام چیزیں علماء نے بڑی تنقیح کے ساتھ، نگاہ کے ساتھ نکالی، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج جو مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تھے، جبرائیل آئے اور آپ کے سینے مبارک کو شق کیا، چیرا، اور دل مبارک کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں دو آنکھیں تھیں اور دو کان تھے، سرکار فرماتے جس سے میں دیکھتا تھا، جس سے میں سنتا تھا. میں آپ کو کہہ رہا تھا جناب یہ موضوع بہت طویل ہے، اب ان آنکھوں کی کیا کرامات ہیں اس پر ایک حدیثوں کا ذخیرہ ہے، ان کانوں کی کیا کرامات ہیں اس پر ایک حدیث کا ذخیرہ ہے، دل مبارک ہی کو کیوں دھویا گیا اس پر ایک ذخیرہ ہے، زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا یہ ذخیرہ ہے، اور حضور کا مشاہدہ ایسا ہے کہ دل نکل گیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور کی حیات ہے. سرکار فرماتے یہاں سے میں براق پر بیٹھا، براق خچر سے اونچے قد کا تھا، بجلی کی رفتار میں تھا، براق برق سے مبالغہ ہے، عربی زبان میں جلدی جلدی سنیے، عربی زبان میں بجلی کو برق کہتے ہیں، براق مبالغہ، یہ بجلی سب اس دنیا میں سائنس کہتی ہے سب سے تیز رفتار بجلی کی ہے، وہ براق تھا، وہ براق تھا. سرکار فرماتے اس کی رفتار ایسی تھی کہ جہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پہنچتا تھا، اور سرکار اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب سواری اتنی تیز ہوگی، کسی کو ایروپلین کے اوپر بٹھا دیا جائے اور صرف کہیں کہ مولانا آپ کو بعد میں اتار دیا جائے گا، صرف ٹیک آف تک آپ رک جائیں، آپ دیکھیں اس کے جسم کے چھتڑے اڑ جائیں گے، کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے سمت مخالف سے جو پریشر ہوا کا آ رہا ہے. آپ کبھی اپنی گاڑی کی ونڈ اسکرین کو نکال دیں، سامنے کی فرنٹ کی اسکرین کو نکال دیں اور گاڑی 100 پہ چلا کے دکھا دیں، 120 پہ چلا کے دکھا دیں، سامنے سے جو پریشر آئے گا ہوا کا اس سے آپ کے بال اڑ رہے ہوں گے. میں نے کہا تو 100 کی اسپیڈ ہے، یہ تو 150 کی اسپیڈ ہے. آپ کا ایروپلین 800 کلومیٹر فی گھنٹہ بھاگتا ہے، بہت زیادہ ہو تو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ بھاگے گا. یہ براق ہے جو بجلی سے زیادہ تیز ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، لیکن سرکار کی سواری اتنی تیز ہے لیکن حضور کا شملہ بھی نہیں ہلتا. وجہ کیا ہے؟ سنیے وجہ کیا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ بہار کا اثر ہم پر ہوتا ہے، سرکار اتنے طاقتور ہیں کہ سواری کا اثر آپ کے بدن پر نہیں ہو رہا، بیٹھے براق پر ہیں جو ہوا سے تیز جا رہا ہے لیکن شملہ بھی نہیں ہلتا ہے. یہ مقام اور یہ آقائیت ہے جناب رسول اللہ کی. جلدی سے سنیے، آپ اگر تیز ٹرین میں جا رہے ہوں اور ٹرین چل رہی ہو، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی ٹرینوں کی حفاظت فرمائے، اور شیخ رشید جیسے ظالم سے اللہ ہمارے اس ملک کو بچائے جو اس نے پہلے فساد کیا. ابھی میرے خیال میں ایک کوئی لنگور اور آ گیا ہوگا، کیونکہ سارے لنگور ہیں ان کے پاس. ابھی ایک لنگور ٹرین، اتنا بڑا ٹرین کا حادثہ ہوا، اللہ رب العالمین مریضوں کو شفا عطا فرمائے، توبہ استغفر اللہ، تبدیلی ان کے پاس. اب میں کیا سیاسی بات کروں، سارے لنگور بھرے ہوئے ہیں. خیر اب آپ سن لیجئے، میں لنگور کہوں گا کیونکہ فواد چودھری اسلام کے خلاف بولتا ہے، ہم تمہارے خلاف بولیں گے. تمہارے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے. تم زلفی بخاری جیسے شیعوں کے سپورٹر عمران خان، تمہارے خلاف بولنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. فواد چودھری قادیانیوں کو ترجیح دیتا ہے، تمہارے خلاف بولنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم تمہارے لیے دعانی بد دعا کرتے ہیں، ورنہ اسی ممبر پر ہم تمہاری تعریف کرتے تھے جب تم نے کام. لیکن جب فواد چودھری اور ان لوگوں کے لیے سے بات کرو گے تو آج بڑی رات کو ہم دعا کریں گے خدا تمہیں اور ذلیل کرے. تم سرکار کی ختم نبوت کے خلاف کبھی یہاں سے پیج نکالتے ہو، وہ اتنا بڑا پیٹ والا ہمارا نور الحق قادری ہے، وزیر مذہبی امور بنا ہوا ہے، تھوڑی سی شرم کر یار، قادری ہے، خود کو پیر کہتا ہے. آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں نصاب سے ختم نبوت نکال دیا گیا، فلاں نصاب سے یہ ہو گیا. تم وزیر ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھل کر کم سے کم بیان تو دو، اس کی مذمت کرو. نہیں کرتے تو ہمارے نزدیک پیر سید اور قادری عزیز نہیں، ہمارے نزدیک اسلام سنیت اور محمد رسول اللہ کی ختم نبوت عزیز ہے. یہ سن لیجیے آپ. ہاں اگر آپ مذمت کرتے ہم آپ کے خلاف نہیں بولتے. آپ مذمت کریں، آپ آئیں. جس طرح سکھوں کے پاس جا کر آپ عمران خان کی واوا کرتے ہیں نا، تو کچھ ختم نبوت کی واوا کر کے یہ جو نصاب میں دجل ہو رہا ہے، سلیبر تک تبدیل ہو رہا ہے، یہ کرو. کل جو عورتوں کے نام پر سرکار کریم کی توہین کی گئی، معاذ اللہ، نور الحق صاحب آپ حکومت میں ہیں، کس منہ سے اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ آپ کے مریدوں کو اگر غصہ آتا ہے 100 دفعہ آئے، ہماری روحیں جل کے رہ گئی جس وقت ان بدکاراؤں نے زمین کے اوپر حضرت عائشہ کی توہین کا جملہ لکھا. چیف آف آرمی سٹاف اس پر ایکشن لیں، چیف جسٹس اس پر ایکشن لیں، ملک کی ایجنسیاں اس پر ایکشن لیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بندہ آئے اور بسم اللہ اسی پر ذبح کرنا شروع کرے. ہم ذبح کی دعوت نہیں دیتے، نہ ہم ذبح کرنے کے قائل ہیں، لیکن یہ اگر ہوا اس سے ایکسٹریم، جو واقعی میں گرا کر پھر سر کو جدا کرتے ہیں ان کو تقویت ملے گی، اور پھر ہماری زبانیں آگے بڑھ کر وہ جملہ نہ کہہ دیں، اس لیے کہ سب سے بڑی عزت رسول اللہ اور حضرت عائشہ کی ہے۔ جو توہین کی گئی ہے وہاں کے اوپر، جو توہین کی گئی ہے الیاذ باللہ، تو ہم قانون کا لحاظ کرتے ہیں، ریاست کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اوپر پاؤں رکھ کر چلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر حضور کی عزت پر بات آئی، امہات المؤمنین کی عزت پر بات آئی، کیا ہوا، کیا مذہبی امور نے کیا؟ یہ شیخ رشید جیسا لونڈا جو پچھلی حکومت میں بہت بڑا ختم نبوت کا محافظ بن کر اسمبلی میں چیخ رہا تھا اور لوگوں کو پکار رہا تھا، اب یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی فحش فلمیں جاری ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ کیا اس نے ایک جملہ ختم نبوت پر بولا؟ کل عورتوں کے مارچ کے اندر سیدہ عائشہ کی کتنی غلیظ توہین کی گئی ہے، اور سرکار دو عالم کی کتنی شدید توہین کی گئی اس بینر کے اوپر جس کو بولتے ہوئے ہماری روح کانپتی ہے۔ ریاست ہے عمران خان، تمہاری ریاست پر خدا کی لعنت ہو۔ ہم کوئی جذباتی نہیں، بالکل نرم ہے۔ اگر کوئی ہنسے کہ باپو گرم ہو گئے، میں نے کہا تم پر بھی لعنت ہو، اگر تمہیں اس پر غیرت نہیں آتی تھی تو تم پر بھی لعنت ہو، کیونکہ سید کا ادب بعد میں ہے، حضرت عائشہ کا ادب پہلے ہے، رسول اللہ کا ادب۔ کبھی وہ بینر پڑھنا جو سید عائشہ کے لیے جو فحش جملے ان عورتوں نے لکھے اور وہ چل رہے میڈیا کے اوپر، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا حوالہ دے کر جو جملہ لکھا ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ہزاروں لعنتیں ہوں اس حکومت کے اوپر، ہزار لعنتیں اس حکومت کے اوپر، اس ملک کے مذہبی امور پر ہزار لعنتیں ہوں کہ جس کی موجودگی کے اندر یہ ہوا۔ ہم غریب لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حضور ان کی تباہی کی دعا کر سکتے ہیں، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ ایسی گستاخی کسی حکومت کے اندر نہیں ہوئی، ایسی گستاخی کسی حکومت کے اندر، کسی حکومت کے اندر جو عدت میں عورت سے شادی کر جائے اس خبیث سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ اس کے نزدیک ام المومنین کی حیثیت ہو؟ خدا سے دعا کرے، آج بڑی رات ہے، انہوں نے کل رات عورتوں کے نام پر، معاذ اللہ، اور میں اپنی ان بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو برقع پہن کر تشریف لائی تھیں۔ میں کالج کے ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اسلام کا جھنڈا نکال کر باہر آئے اور بتایا کہ یہ لبرل، یہ قادیانی جو باہر نکل کر کالج یونیورسٹیوں کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ بدکارہ عورتیں جو باہر نکل کر الیاذ باللہ مردوں کا بہانہ کر کر اسلام اور فرانس کا جھنڈا، کس کی ایف آئی آر کٹی؟ چیف جسٹس کس لیے ہوتا ہے؟ چیف صاحب کس لیے ہوتے ہیں؟ کس لیے یہ ادارے ہوتے ہیں؟ او میرے، اس ملک کو زلزلوں سے بچاؤ، اس ملک کو کرونا کے عذاب سے بچاؤ۔ کرونا آئے گا تو حضور کی گستاخی کی وجہ سے آئے گا، معاذ اللہ، زلزلے آئیں گے حضور کی گستاخی کی وجہ سے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ تمہارے سائنسدان اور تمہاری لنگڑی لولی حکومت کچھ نہیں کر سکے گی، اللہ تمہیں ہدایت دے، ورنہ تمہارے خبیث وجود سے اللہ اس پاک وطن کو پاک کرے۔ مسجد میں کہو آمین۔ اور جو لفظ ہم نے کہا یہ غیر شرعی لفظ نہیں ہے، کیونکہ جو توہین ہوئی ہے اس کے لیے تو علماء کو آگے بڑھ کر بڑا سخت فتویٰ دینا چاہیے اور اس پر اقدام کرنا چاہیے اور اس پر آگے بڑھنا چاہیے، اور اس پر ہر بندہ اپنے دل سے ان غلیظوں سے نفرت کرے، اور اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے تو میں اس سے کہوں گا عمران خان کو جوتے کے نیچے رکھے، رسول اللہ کا نام وہ سر کے اوپر رکھے۔ خدا را کچھ شرم کرو یار، حضرت عائشہ کے لیے جو تہمت کے، کیا فائدہ ہمارا پھر معراج النبی بیان کرنے کا، کیا غرض ہماری نمازیں پڑھنے کا، الیاذ باللہ، کتنی گندی گالی وہاں پر لکھی۔ کوئی قانون حرکت میں آیا؟ کوئی آیا؟ وہ بولو کوئی آیا؟ لیکن اپنے دل کے اندر ان کے لیے بغض رکھو، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ ہم سب کی عزت کریں گے مگر رسول اللہ کی عزت کے بعد، رسول اللہ کی عزت کے بعد۔ درود پاک پڑھی اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ نارمل وے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے جذبات ہیں، اور یہ ہمیں آج ہمارا، کیونکہ معراج النبی کا یوم ہے، صرف فضائل بتائیں تو فرشتے بھی لعنت کریں گے ہمیں، صرف کہ حق کیوں نہیں کہتا، فضائل جب ہوں گے کہ جب اتنی بڑی اہانت جناب رسول اللہ کی ہوئی ہے، یہ جن کو جگانے کے لیے اللہ اکبر فرشتے آسمان سے آئے، جبریل نے اپنی آنکھوں کے تلوے سرکار کے قدموں میں رکھے تھے۔ بابا فرید کے مجاور جو عمران خان کو چوکٹ چموا رہے تھے، بہت اچھی بات تھی، وہ آگے بڑھ کر کہیں کہ بابا فرید کی چوکٹ سے بڑا رتبہ سید عائشہ کا ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ہمارے آقا ہیں، ان کا دروازہ مبارک بہشتی دروازہ ہے، ہم اس چوکٹ کو چومتے ہیں لیکن اس چوکٹ سے بڑا رتبہ، بابا صاحب خوش ہوں گے، اس چوکٹ سے بڑا رتبہ، خود بابا صاحب سے بڑا رتبہ
سید عائشہ کی عزت کا ہے،
غوث اعظم کی عزت سے بڑا رتبہ حضرت عائشہ کی عزت مبارکہ کا، نور الحق قادری، اس غوث اعظم جس کی نسبت سے تو قادری لکھتا ہے اس سے بڑا رتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے. اور سرکار کریم نے مجدد الفسانی کو خواب میں کہا تھا، میں تیرا کوئی ثواب، تیرا کوئی سال قبول نہیں کرتا. کہنے لگے حضور میں تو بچپن سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں کبھی دو رکعت نفل پڑھ کر. فرمایا احمد سن، میں اسی تحفے کو قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے آتا ہے. سیدہ عائشہ کے گھر سے آتا ہے. میری ماں وہ ماں ہے سبحان اللہ کہ میرے آقا کے دہن مبارک میں آخری جو چیز تھی وہ میری ماں کا لعاب تھا جو آپ نے مسواک نرم کر کے دیا تھا. بولو سبحان اللہ. میری ماں وہ ماں ہے کہ سرکار رفیق اعلیٰ سے مل رہے ہیں تو سرکار کا سر مبارک آپ کی جھولی میں ہے. میری ماں نے سرکار کے سر مبارک کو پکڑا ہے اور سرکار نے تین دفعہ کہا رفیق اعلیٰ، رفیق اعلیٰ، فی رفیق اعلیٰ، تیسرا جملہ کہہ کر آپ رب سے واصل ہوئے ہیں. اور اس وقت سرکار کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا، حضرت عائشہ کی. اگر شریعت اجازت دیتی، اگر اجازت دیتی ہم ان کے قتل کا فتویٰ دیتے تھے. خدا کی قسم جو یہ ہوا ہے، اگر عدالتیں ہمارے پاس ہوتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کی ایف آئی آر کٹائی جائے، ان کو پھانسی کی سزا ہو. یہ 295A اور 295C کے مستحق ہیں، یہ رسول اللہ کی شدید توہین ہے. لیکن ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں، ہم پھر ایک دفعہ آگے حجت قائم کرنے والے ہیں. عدالتوں سے پھر ہم کہہ رہے ہیں، افواج پاکستان سے کہہ رہے ہیں، رینجرز سے کہہ رہے ہیں، اپنی ایجنسی سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے شرازے کو ہم نہیں خراب کر رہے. اگر آپ کی وردی کو گالی دے تو گھر میں نہیں رہ سکتا، بالکل ٹھیک ہے نہیں رہ سکتا. کسی خبیث کو اجازت نہیں کہ وہ افواج کو گالی دے، کسی خبیث کو اجازت نہیں کہ وہ رینجرز کو گالی دے. وہ اس ملک اور اس ملک کے محافظ، ان کے حقوق کی پاسداری ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم افواج کے بھی محافظ ہیں بحمد اللہ تعالی، رینجرز اور اداروں کے بھی مدہ ہیں. لیکن غور کریں کہ اس ملک کا شرازہ کون بکھیر رہا ہے، کون ان کو اجازتیں دیتا ہے فرانس کا جھنڈا لہرانے کی، کون ان کو اجازت دیتا ہے الیاذ باللہ کہ جناب یہ سیدہ عائشہ کے لیے ایسے جملے لکھے. تو فتنہ ہم نہیں کر رہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں. اجازت ہوتی خدا کی قسم اگر ہمیں تو ہم آگے بڑھ کر خود اس بات کی طرف آتے، لیکن کب تک ہم اپنی تقریروں سے لوگوں کو روکیں گے اور بات کریں گے؟ غازی ممتاز بھی ایسے نہیں آیا تھا، وہ بھی مجبور ہو کر آگے بڑھا تھا. جب تم نے کام نہیں کیا، ہم نے غازی ممتاز کو نہیں کہا تھا کہ جا کر گولی مار، نہ غازی ممتاز کو ہم جانتے تھے نہ ہماری کبھی زندگی میں ان سے ملاقات ہوئی. اس بندے نے اس انتہام پر پہنچا اس لیے کہ قانون کا مس یوز کیا. وہ گورنر لئین خبیث، خود کو گورنر سمجھ کے جو چاہے بولتا تھا، بولا اور اس نے کر دیا. اور جب کر دیا تو غازی پر کوئی قصاص نہیں تھا، غازی پر کوئی قصاص نہیں تھا. غازی کی سزا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. غازی پر کوئی سزا نہیں تھی کیونکہ یہ شرعی حکم ہے کہ جب یہ اقدام سے پہلے اس کو روکا جائے. لیکن اگر اقدام ہو جائے اس شریر کی وجہ سے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نے پوری قوم کا حق ادا کیا ہے. لہذا عدالتوں کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں پھر کوئی ممتاز کو کھڑا نہ کریں آپ. ہم لوگوں کو روکیں گے، روکتے ہیں، ان کو توازن کی بات بتائیں گے، لیکن رسول اللہ کے حق جج اور دیگر اداروں کے حق سے بہت اونچا حق رسول اللہ کا ہے، حضرت عائشہ کا ہے. اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ سے بہتر کوئی اس بات کو نہیں جانتا. آپ سارے مذہبی لوگ ہیں، اداروں میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے بڑے مسلمان ہیں، اداروں میں جو لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ یہ کہ خدا را ان بھیڑیوں کو کوئی لگام دے گا، ان خنزیروں کو کوئی لگام دے گا کیا؟ مسلمانوں آپ اس جو میں نے یہ قرارداد پڑھی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیجئے. تو لہذا اس بات امہ، یہ ملک پاکستان ہے، اس میں پاکستان کا ادب ہوگا، افواج پاکستان کا ادب ہوگا، رینجرز کا ادب ہوگا، پولیس کا ادب ہوگا، ایجنسیز کا ادب ہوگا، ملک کے قوانین کا ادب ہوگا. لیکن اس سے پہلے، اس سے اوپر رسول اللہ کا ادب ہوگا، صحابہ کا ادب ہوگا، اہل بیت کا ادب ہوگا. بولو بانی پاکستان کا ادب ہوگا، پاکستان کے شہداء کا ادب ہوگا. لہذا یہ جو گستاخی ہوئی ہے سب کو پتا یہ کرانے والے کون ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو قوم بہت باغیرت ہے, قوم میں بڑی غیرت ہے, قوم میں بڑی غیرت ہے. اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو یہ قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی. اور یہاں لعنت کر کے یہ بری ذمہ ہو چکی ہے, یہ تمہارے خلاف بول کر بری ذمہ ہو چکی ہے عند اللہ کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہمارا بس ہوتا تو ہم اپنے دانتوں سے ان کو پھاڑ دیتے, ہمارا اگر بس ہوتا ہم ان کو ہاتھوں سے دو ٹکڑے کر دیتے. لیکن ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں, ریاست کا قانون ہمیں قانون تک جانے کی اجازت دیتا ہے, تو یہ احتجاج ہم نے کیا اس لیے ہے تاکہ ہم قیامت کے دن, ہم کوئی سیاست یا کوئی لیڈ نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر اس لیے رہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے گریبانوں کو نہ پکڑا جائے, ہمارے گریبانوں کو نہ پکڑا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. یہ جو باتیں میں نے کی ہیں نا, مسجدیں ہوتی اس لیے ہیں, ٹھیک ہے, مسجدیں ہوتی اس لیے ہیں کہ وہاں پر ایشو کی بات کی جائے. اور معراج کا یہی پیغام ہے, حضور فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچا, مسجد اقصا پہنچا تو انبیاء پہلے موجود تھے, 124,000 انبیاء کی میں نے امامت کرائی اور انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. بات کو ختم کرتے ہیں, نماز لینے جا رہے ہیں, نماز پڑھا کر جا رہے ہیں, بولو سبحان اللہ, نماز لینے جا رہے ہیں, نماز پڑھا کر جا رہے ہیں. نماز کس کی پڑھا رہے ہیں؟ انبیاء کی پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے انبیاء اللہ کے کلام کے سب سے بڑے قاری, سارے انبیاء سب سے بڑے عالم, سارے انبیاء سب سے بڑے تقوی والے, سارے انبیاء سب سے بڑے بزرگ. تو مصلے پر تو ایسے ہی بندہ آتا ہے, لیکن اس شرائط پر جو سب انبیاء امام بننے کی, مصلے پر آنے کی مکمل شرائط رکھتے ہیں, لیکن حضور آئے تو پتا چلا جو ان میں سب سے بزرگ ہوگا وہ مصلے پر آئے گا. یہی قاعدہ حضور کی مسجد میں حضرت ابوبکر کے ساتھ ہوا کہ سارے صحابہ امامت کے لائق تھے, شرائط کے جامع تھے, لیکن ابوبکر صدیق کا مصلے پر آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو سب سے افضل بزرگ ہوگا وہ مصلے کے اوپر آئے گا. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کے عظیم معجزات میں ہیں. 7 آسمانوں کا آپ نے سفر کیا, رب کا دیدار فرمایا, جنت کی آپ نے سیر کی, جہنم کے قریب سے آپ گزرے, غیبت کرنے والوں کا عذاب آپ نے دیکھا معاذ اللہ, سود کھانے والوں کا عذاب آپ نے دیکھا, قول و فعل میں تضاد والوں کا عذاب آپ نے دیکھا, بے پردہ عورتوں کا عذاب آپ نے دیکھا, اور جنت کے اندر آپ نے اپنے مومن نیک بندوں کی شانیں بھی آپ نے دیکھی, ان کے محلات بھی آپ نے دیکھے, حضرت عمر کا گھر بھی آپ نے دیکھا. اللہ سے آپ 50 نمازیں لے کر آئے, پھر جا کر 9 دفعہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر 45 معاف کرائی, 5 رہ گئی. رب نے فرمایا محبوبی جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا. کیا لے کر آئے حضور؟ 5 نمازیں لے کر آئے, سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ العظیم کا تحفہ لے کر آئے. اور ایک بات یہ بھی لے کر آئے کہ محبوب تیری امت کے لوگ ہمیں اتنے پیارے لگتے ہیں کہ تیری امت کا وہ فرد اللہ اکبر کہ جو گناہ کا ارادہ کرے تو ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے, اگر وہ گناہ کر دے تو ایک گناہ لکھیں گے, لیکن نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دیں گے, اور نیکی کر لے تو پھر 10 گناہ اجر دے دیں گے. اور فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیت, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, آخر تک انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین. یہ پوری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تحفہ لے کر آئے تاکہ میں ان کو بھی بتا دوں کہ ہم تحفے کی بھی بات کرتے ہیں, عقیدے کی بھی بات کرتے ہیں, نظریے کی بھی بات کرتے ہیں, اور جو ایشو ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے تو تحفے کی بات نہیں کی, تو میں نے کہا یہ جو کل گستاخی ہوئی حضرت عائشہ کی آپ نے اس کی بات کیوں نہیں کی؟ اگر اس کی بات آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سبحان اللہ پڑھنا کیسے مقبول ہوگا؟ یہ جذباتیت نہیں ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اگر تم ان ایشو پر نہیں بول رہے ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. ان ایشو پر بھی بولیں گے, فضائل پر بھی بولیں گے, عقائد پر بھی بولیں گے. اس لیے میرے امام نے اس بات کو ذکر کیا کہ کیسے حضور تشریف لے گئے, فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا, بولیے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں, گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے, کسے بتائے کہاں گئے تھے. فرمایا وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ لا مکان کے مکی ہوئے. حضرت عباس کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضور نے اللہ کو 2 دفعہ دیکھا, را محمد ربہ مرتین, مرتن بھی بسری ہی وہ مرتن بھی فوادی ہی, ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا, ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. کیسا دیکھا؟ جیسا دکھانا تھا. احاطے کے ہم قائل نہیں، زاویہ و جہت کے ہم قائل نہیں، جیسا رب بندوں کو دیکھتا ہے بلا جہت اسی طرح حضور نے اللہ کو دیکھا بلا جہت. بولو سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ، حضرت امام احمد سے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا تو آپ نے عبداللہ ابن عباس کا قول پڑھا کہ ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا، اور حضرت امام احمد نے زور سے کہا رآہو 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 رآہو، دیکھا 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 دیکھا. اور حدیث کے پاک کے اندر آتا ہے شفا کے اندر کہ آپ نے لمبی سانس لی، جب تک آپ کی سانس ٹوٹی نہیں آپ نے کئی دفعہ یہ جملہ فرمایا رآہو 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 رآہو، کہ حضور نے اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا. جس مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے امت جنت میں اللہ کو دیکھے گی. بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت جنت میں اللہ کو دیکھے گی. اللہ نے وہی شان پہلے اپنے مصطفیٰ کو معراج میں عطا کی. تو لہٰذا میرے دوستو بزرگو، یہ بڑا بزرگ اور بڑا شان والا سفر ہے، لیکن یہ ہضم کسی سے نہیں ہوتا. اسی وہی اس کو قبول کر سکتا ہے، ہضم بمانہ قبول، وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. حبیب، جو ہم نے تجھے معراج کی رات واقعات دکھائے ہیں، یہ دکھائے اس لیے ہیں کہ الا فتنۃ للناس، تاکہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بنے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم پر یہ آزمائش نہ رکھی. ہماری زبانوں پر قصیدے بھی آ گئے اور دل میں الحمدللہ حضور کی معراج کی تصدیق بھی آ گئی. یہی فیضان مرتے دم تک ہمارا رکھ اور ہمیں شک سے بچا، ہماری اولادوں کو شک سے بچا، مولا کریم بڑھاپے میں آ کر بہکنے سے بچا، آگے عمر میں آ کر پاؤں لڑکھڑانے سے بچا. ہمیں لمبی عمروں کی امیدیں نہیں اور نہ خواہش ہے، ہماری خواہش ہے مریں تو تیری تصدیق پر مریں، تیرے نبی کی رسالت کی تصدیق پر بنے، اہل سنت و جماعت کی تصدیق پر پڑھیں. اللہ رب العالمین جل والا اس محفل شریف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ایک بات صرف سن لیجیے، ابھی ہمارے بھائی زبیر بھائی تشریف لائے، وہ قصیدہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. ایک اہم کانفرنس جو سالانہ ہماری بحمد اللہ تعالیٰ منعقد ہوتی ہے، یہ 13واں سال ہے اس کا، حق چار یار کانفرنس. یہ بحمد اللہ تعالیٰ حق چار یار کانفرنس جس کا اشتہار آپ دیکھیں گے، یہ 22 مارچ کو ہے، 22 مارچ بروز پیر بعد نماز عشاء، یہی ہمارے دوراجی ہاؤس کے اندر یہ منعقد کی جا رہی ہے. 22 مارچ بروز پیر بعد نماز عشاء حق چار یار کانفرنس انشاءاللہ العزیز. اور اللہ رب العالمین جل والا ان تمام نظریات کو سمجھنے کی اور ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. بیٹھ جائیے تشریف.
وسلم علیک یا رب، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جو عرش پر جلوہ گر اسلام عرب میں مہمان کے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک ملک اپنی لیلے یہ گھر عالی قبول تیرے وہاں پلک پر یا زمین میں رچی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہرے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگا جگا نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیات سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے مور پر چل تجلیے ذات فحسے تھے
نظر میں
تو سما کیسا ہے اس رات خوشی کے بادل منڈ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے
حرم کو وجد آ رہے ہیں
تو جس طرف
میکا رحمت لگا ہوا ہے ہر طرف جھک رہا
جب کعبۃ اللہ اس طرف جھک رہا تو اس شب نور کی بارش ہو رہی ہے نور کی بارش میزاب رحمت کے ذریعے کہاں گر رہی حتیم میں گر رہی کیسے گر رہی آلہ حضرت کہتے ہیں موتی بن کر ہری حتیم میں گر رہی یہ جھوما میزاں پہ سر کا جھومر کہ آ رہا چاند پر کھلک کر پھوار پر سیتو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے غلاف کعبہ اڑ رہا ہے خوشبو ہرن لال اپنا ناد بسا رہے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال ناد پہ بسا رہے تھے گزر جائے کہاں گزر پائے ہمارے دل پوریوں کی فرشتوں کے پر جہاں بھیجے
غبار بن کر نثار جائے
سفر ملاحظہ کر رہے ہیں دل کی آنکھ سے تو سفر ملاحظہ کرتے ہیں تو یہ آنکھ کہتی ہے کہ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے اس سے پہلے ایسی کبھی دیکھی نہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس آنکھ سے ہمیں بھی دکھائیں تو اللہ کہتے ہیں تمہیں دکھا نہیں سکتا تمہارے لیے دعا کر سکتا کیا دعا خدا ہی دے صبر جانِ پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم
جب جب ان کو جھرم لے لے کرسی جینا کا دولا بن رہے اتار کر ان کے رخ کا یہ نور کا بٹ رہا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل چل کر جب جب خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں بھر بھر لیے تھے بچا
ہماری
اور
چاند مجھے تجھ پر ہے اور وہ رانی خاک نے اپنے پاس لے کر لیتا اور وہ رانی خاک لے لیتا تو آج تیرے اندر داغ نظر آ رہے ہیں اس کے ملنے سے یہ سارے داغ ختم ہو جاتے
ستم کی آنکھ ایسی مٹی کی کمر وہ خاک کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ مل سے یہ داغ سب تیرے کام تیرے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا مانی یہ اپنا لفر
اور جو نور آسمان نے دیکھا تو آسمان بھی ہیبت میں آ گیا ہیبت سے اس پر خوف تاری ہو گیا جب آسمان کانپتا ہے تو تارے جھڑنے لگتے ہیں اور تارے میرے آقا کے قدموں پر جھڑ کر قربان ہوتے ہیں اور راہ کیسی لگتی ہے آلہ کہتے ہیں اتنے تارے جھڑے ہیں کہ نورانی پانی سے بھری لگتی ہے نقاب اڑتے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہے بس چڑھی تھی تپتے انجم کے آب لے تھے یہ جوش نور کا سرسر تھا کہ آب گوہر مرمر تھا صفائے رہ تھے پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹے تھے ستارے قدموں پہ لوٹے تھے چلا سروے جمارا کراما
میں کافی اشعار چھوڑے ہیں درمیان میں لیکن یہاں توجہ کیجئے خصوصی توجہ کے رفتار کے متعلق اللہ حضرت بتا رہے ہیں رفتار کے متعلق ایک تو یہ کہ راہ میں
سوار نورانی
سواری نورانی تو راہ بھی نورانی اب اس راہ نورانی کے لیے چودھویں شب کو لی ہے میرا کہ چاندنی گرا ہوتی نہیں اس رات رب تبارک و تعالی نے نئے نرالے انتظام فرمائے ہیں کہ راہ کے لیے قدم قدم پر فرشتے تعینات کر دیے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو نور کا تار نکل رہا ہے اللہ کبھی بھی سفر کرے گا
اس پر سفر کرے تو فرشتے بھی تیار کہ ہم بھی اس بارات میں شامل ہو جائیں گے برکتیں لینے کے لیے. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ رفتار اس نور کی اتنی تیز ہے کہ فرشتے نوری رفتار رکھتے ہوئے بھی اس بارات میں شامل نہیں ہو سکے.
اعلیٰ حضرت فرشت کی نوری رفتار تو دنیا کی رفتار سے بھی زیادہ ہے.
دنیا کی رفتار جانتے ہیں برق اور نظر کی رفتار ایک سیکنڈ
ایک لاکھ چھ ہزار میل اس رفتار سے تیز فرشتوں کی رفتار. آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ رفتار اس سواری کی اتنی رفتار کہ فرشتوں کو لگا جھلک سی گزر گئی. تو ہم اس کا اندازہ کیسے لگائیں؟
سوال حضرت کہتے ہیں اندازہ لگاؤ جھپکنے کے عمل پر.
ایک دفعہ جو پلک جھپکتی ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک مرتبہ جو پلک جھپکتی ہے ہماری قدرتی طور پر جو جھپکتی ہے ہم ارادہ کر کے جھپکائیں تو جھپکانا نہیں کہلائے گا, وہ آنکھ کے نیچ نہیں کہلائے گا.
یہ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جھپک رہی میرے آقا اس جھپکنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. چلاو سروے چما راما نہ رک سکا سدرا سے بیتاما پلک جھپکتی رہی پلک سواری لولا دور پہنچی برات اور کیا ہے وہ صدا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود خود قرار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے جھکا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا وہ گر گر قربان ہو رہے تھے یہی زمانہ تھا کہ پے کے رحمت خبر جلایا کہ چل چلیے حضرت تمہاری خاطر شاد ہے جو کلیم پر بن راستے تھے تجھی کو زیبا کہیں تو وہ جوش لرزانی کہیں تقاضے بسا دیتے تھے. یہ مضمون اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اللہ کی شان ہے, اللہ جسے چاہے لرزانی کہتے جسے چاہے دعوت دے کے بلوالے
عقلیں کیوں دوڑاتے ہو عقلوں دے دو یہ پیغام
کہ ہار مان لے اس عقل لڑانے کی گنجائش نہیں ہے کہ عقل لڑاؤ گے تو سب سے پہلے سب سے جہد سے پوچھو گے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھ سمت میں سے جواب مانگو گے اور جہاد جواب کیا جہاد جواب کیا دے گا جہاد کا جواب یہ ہوگا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے کسے بتائے گھر گئے متا کہاں تھا نشان کیف و علا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے اٹھے جو قدرِ تنا کر بردے کوئی خر بردے تو کیا خر بردے وہاں جا جائی نہیں دوئی نہ کہہ کے وہ میٹھے تھے ارے تھے موٹی تو مرکز پر پل مشکل رہے نہ فاصل تو سے واصل کمانے حیرت سے سر جھکائے عجیب چکر کر میں دائرے تھے حجاب اٹھنے میں ملا سکھر بندے ہر ایک پردے میں مرتبہ والی جگہ پر جیسے جانے والے کا مرتبہ دولت ہو جاتا ہے جنت کتنی مرتبہ والی جگہ ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ مچنا میرے آقا جنت چلے گئے تو جنت میرے آقا کا مرتبہ بڑا دیا نہیں میرے آقا کے قدم جنت میں گئے تو جنت کی مشکت کا ستارہ بلند ہو گیا وہ برج پتہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو سدارا چمت پہ تھا ملک کا ستارا کہ اس قمر کے قدم گئے خدا کی قدرت کے چاند حق کے سروں منزل میں چل کر کے ابھی بھی داراروں کی چھاؤں بلی کہ نور کے دڑ کے آلے نبی رحمت چھو چھو پیئے امت رضا بیل اللہ ہوئین آیت ہم سب سب بیل اللہ ہوئین آیت اس سے بھی امیل العطوں سے حصہ ہمیں بھی امیل العطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے
ابھی جو ہم نے مکتہ پیش کیا مکتہ اس کے بعد اعلیٰ حضرت ایک اور شعر لکھا مکتہ میں کیا دعا مانگی اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ ان برکتوں سے ہمیں حصہ مل جائے تو برکت سے حصہ ملا اس کا اظہار کر رہے ہیں آخری شعر میں کیا کہتے ہیں سنا سرکار ہے زیریفا قبول سرکار ہے تمنا نبی رحمت
پر چلتی ہے امت رضا پہ للہ عنایت اسے بھی ان بالعطوں سے حصہ ہمیں بھی ان بالعطوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث،
پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث مدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث مدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث،
صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری۔